الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اس آیت میں یہود کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا ذکر آ رہا ہے. یہود کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو ہم سے دشمنی ہے, اس لیے آخری نبوت آنی بنی اسماعیل میں چاہیے, بنی اسرائیل میں چاہیے تھی اور یہ لے گئے جو ہے بنی اسماعیل میں, اور یہ کہ ہمارے آبا و اجداد پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ عذاب لاتے رہے, تو اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے. اور ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ملائکہ رسول ایک جماعت ہے. فرمایا کل من کانا عدوًا لجبرائیل, اب کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی دشمن ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا, فإنه نزلہ علی قلبک, تو بے شک انہوں نے تو نازل فرمایا اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر, بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے. تو اب یہ قرآن کی آگے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلی یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور اللہ کے اذن پر. نمبر دو, مصدقا لما بین یدی, اور یہ تصدیق کرتا ہے ان ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اور نمبر تین, مہدن, اور یہ ہدایت کا ذریعہ. اور نمبر چار, وبشرا للمؤمنین, اور یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اور نمبر پانچ, یہاں پر حکم آ رہا ہے من کانا عدوا للہ, اور جو کوئی دشمنی رکھتا ہے اللہ سے, وملائکتہ ورسلہ, اور ملائکہ سے اور اس کے رسولوں سے, وجبریل ومیکال, اور خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے, حضرت میکائیل علیہ السلام سے. حضرت میکائیل علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ بارش پر مقرر ہے, اسی طرح رزق کی تقسیم پر مقرر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ایسے کافروں کا, یعنی جو کوئی رسولوں سے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اصل میں پھر وہ دشمنی کر رہا ہے اللہ سے. آگے صداقت قرآن, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں اے نبی آپ کی طرف واضح آیات, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور نہیں انکار کرتے ان آیات کا مگر فاسق. آگے عہد شکنی کا ذکر آ رہا ہے, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا, اور جب کبھی بھی باندھا انہوں نے کوئی عہد, نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, تو پھر پھینک دیا اس کو ان میں سے ایک گروہ نے, بل اکثر ہم لا یؤمنون, بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے. آج یہ ہمارا حال ہے, کلمہ پڑھ کر ہم بھی اللہ سے عہد کر چکے ہیں, اور وقفے وقفے سے جب دعائیں قنوت پڑھتے ہیں وہاں تو وعدوں کی ایک فہرست ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا طرز عمل بالکل مختلف ہے. اب بیسواں جو ہمارے ہم نے کہا تھا کہ یوں تو یہود کے کئی جرائم کا ذکر ہے, لیکن 22 بڑے بڑے جرائم ہیں جس کی فہرست یہاں پر سنائی جا رہی ہے. تو کتاب کو نظر انداز کر دینا, یہ ان کا 20th جرم. ولما جاءهم رسول من عند الله, اور جب بھی آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے, مصدق لما معهم, جو تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات و انجیل, نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب, تو پھر پھینک دیا گروہ میں نے ان لوگوں میں سے جو ان کو دی گئی تھی کتاب, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے, کانہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اب یہ ذرا غور کیجئے, اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا یہ محاورتن ہے, ورنہ یہود و نصارہ میں لوگ نہیں تھے جو اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے. اصل میں ہم نے اب قرآن کے ادب میں اس کا تو بہت خیال کرتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہ ہو, لیکن یہاں پیٹھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ اسے فالو نہیں کرتے, اس پر عمل نہیں کرتے, اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. کتاب تو اللہ نے نازل پڑھنے کے لیے نہیں کی ہے, گو کہ اس کے پڑھنے پر بھی اللہ نے اجر و ثواب لکھ دیا, بلکہ نازل تو عمل کے لیے ہوئی. اور کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے مخالف عمل کرنا. کتاب کچھ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں ضرورت نہیں, کتاب کو نظر انداز کر دینا یہ اصل میں یہاں بات ہے. آگے بھی ان کا 21واں جرم آ رہا ہے, عمل کے بجائے عملیات میں پڑ جانا. اور دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا تو لوگ دینی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں, لیکن جب دینی تعلیمات کو پیسے پشت ڈالا جاتا ہے تو پھر عملیات اور جادو دونوں کا شکار ہو جاتی ہے قوم. تو فرمایا وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے بڑی زبردست بادشاہت دی تھی، جنات پر بھی ان کا حکم چلتا تھا، ان میں جنات کا جادو ٹونے سے بڑا کام تھا، وہ کرتے پڑھاتے تھے، لوگ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ فما بما کفر سلیمان، اور ہرگز کفر نہیں کیا جادو کر کے گویا سلیمان علیہ السلام نے۔ اب یہود نے اللہ کے کئی انبیاء پر جو ہے نامناسب باتیں منسوخ کر دیا، قرآن ان سب کو جو ہے رد کرتا ہے، انبیاء کا اصل مقام اسے ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ یہود کہتے ہیں، دونوں جادوگر تھے، معاذ اللہ سمع معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ والدین کے بڑے نافرمان تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب جو یہ غلطیاں جو غلط باتیں انبیاء کے لیے منسوخ کی گئی تھی انہیں یہاں رد ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وما کفر سلیمان، ہرگز کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور وہ تو لیکن شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے یعنی جادو کر کے، یعلمون الناس السحر، اور سکھاتے تھے لوگوں کو وہ جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ یہاں جو یہاں وما میں ماں ہے اسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائے نافیہ لیا ہے، یعنی وہ ترجمہ یوں بنے گا کہ نہیں اتارا گیا وہ دو فرشتوں پر جو بابل میں تھے، یعنی جن کے نام ہاروت و ماروت تھے، وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ بے شک ہم تو امتحان کے لیے ہیں، پس تم جو ہے وہ کفر نہ کرو، جادو نہ سیکھو، فیتعلمون منہما، پس لوگ معلوم کر لیتے تھے ان سے بغیر ان کے بتائے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یعنی ان سے جادو سیکھ لیتے تھے، ان کا زیادہ شوق کیا تھا، ایسا عمل جادو کا سیکھنا ہے جس سے وہ جدائی ڈال دیں شوہر اور بیوی کے درمیان، جو اچھا گھرانہ ہوتا تھا وہ اس سے خوش باش رہے ہوتے تھے، تو ان کا کام کیا تھا، دلچسپی کیا تھی کہ کوئی ایسا جادو ٹونا کیا جائے کہ شوہر اور بیوی میں جو ہے آپس میں جھگڑے ہو جائیں اور ان کے درمیان کی محبت الفت ختم ہو جائے۔ تو فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد، اب اس میں جو پہلی بات یہ تھی، اس کی تفصیل میں لکھا گیا ہے کہ یہ دو فرشتے مقرر کیے گئے تھے، یہ امتحانن تھے، لیکن یہ جادو سکھاتے نہیں تھے، بلکہ لوگ ان سے جو ہے جادو کس طرح سیکھتے تھے، جیسے کہا جائے بھائی درخت کو سجدہ نہ کرو، یہ شرک ہے، اب کوئی اسی بات کو لے کر درخت کو سجدہ کرنے لگے، تو بتاتے تھے یوں نہ پڑا کرو، یہ جادو ہے، تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہی لے لو، تو اس طرح جو ہے انہوں نے سیکھا۔ فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد، اب وہ نہیں پہنچا سکتے تھے اس سے نقصان کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ آج بھی یہ بات برحق ہے، کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اس لیے پاک صاف رہنا اور فرائض کو ادا کرنا یہ بہت ساری برائیوں سے انسان کو بچا کر رکھتا ہے۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے لوگ آپس میں وہ چیزیں جو انہیں ضرر پہنچاتی تھیں، انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی تھیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو کوئی اسے سیکھے گا یعنی جادو کو مول لے گا، اسے سیکھے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو شریعت میں بھی یہ منع تھا، ہماری شریعت میں بھی جادو سیکھنا سکھانا کرنا کروانا یہ منع ہے اور یہ حرام کاموں میں سے۔ تو فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ دنیا میں ایسے علوم سیکھنا جس سے شریعت منع کرتی ہے، اس سے فائدہ بھی کیا ہے، کسی کا بگاڑ کرنا، گھر تباہ کرنا، آپس میں جھگڑے پیدا کرنا، تو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کو، آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ وہاں موجود نہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ ثواب پاتے اللہ کے ہاں بہت بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ آگے تشبہ علی الیہود کی ممانعت آ رہی ہے، اور ایک معاملہ صحابہ کا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو بہت غور سے کان لگا کر سنتے تھے، لیکن یہ منافقین اپنی بھی باتوں میں لگے رہتے تھے، اور جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا دیں، تو کہتے تھے راعینا، ہونا چاہیے تھا راعینا، ذرا ہماری رعایت کیجئے، لیکن راعینا ای کو ذرا کھینچ دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے چروائے۔ تو جب صحابہ کہتے تھے یہ کیسی گستاخی کر رہے، تو کہتے تھے ہم نے تو راعینا کہا ہے، تمہارے کانوں نے غلط سنا ہوگا۔ تو یہ جو حرکت تھی اس سے وہ دن دن میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے بے ادبی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس پر مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ لفظ ہی چھوڑ دو اور کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا کرو. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقولوا راعنا, نہ کہا کرو راعنا, وقولوا انظرنا, اور کہا کرو کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے, وسماؤ, اور حقیقی بات کیا کہ غور سے سنا کرو تاکہ یہ دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, ولل کافرین عذاب علیم, اور فرمایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب. خوش نہ ہو کہ ہم نے بڑی بے ادبی کر دی اور کچھ ہوا نہیں, بلکہ کہا تمہارے لیے دردناک عذاب موجود ہے. کفار اور مشرکین کے حسد کا ذکر آ رہا ہے. ما یود الذین کفروا, اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتابی ولل مشرکین, اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی, اینزل علیکم من خیر من ربکم, یہ بات وہ نہیں چاہتے کہ اتاری جائے مسلمانوں تمہاری طرف خیر تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے, ہمیں بھی اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. اب باقی قرآن کے علوم میں سے ایک علم بیان ہو رہا ہے ناسخ اور منسوخ کا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی ایک حکم دیتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ مستقل حکم نہیں ہوتا, وہ ٹیمپریری ایک حکم ہوتا ہے, پھر ایک مستقل حکم بھیجا جاتا ہے وہ ٹیمپریری حکم کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ جو ٹیمپریری حکم ہوتا ہے اسے منسوخ کہتے ہیں, اور جو پرماننٹ حکم آیا ہوتا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں. تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں, یا تو آیت موجود رہتی ہے صرف اس کا حکم ختم کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آیت پڑھی تو جائے گی لیکن اب اس پر حکم نہیں ہوگا. جیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ جو ہے اس حوالے سے وصیت کی آیت ہم آگے پڑھیں گے کہ حکم دیا گیا جب تک کہ وصیت کی تکمیلی حکم نہیں آیا تھا کہ تمام مومنوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حصوں کے بارے میں خود ہی حکم فرما دیا, اور سورہ نساء کی آیات میں جو ہے تفصیل آ گئی. اس کے بعد اب اس یہ آیت تو پڑھی جاتی ہے لیکن اس پر حکم منسوخ ہے, اور یہ وصیت اگر کرنی بھی ہے تو غیر ورثہ کے لیے ایک تہائی مال سے جو ہے اس کا حصہ رکھا گیا, لیکن جو حقیقی وارث ہے ان کے لیے وصیت جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ نے ان کے حصے مقرر کر دی. تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ آیت موجود ہے لیکن حکم منسوخ ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آیت بھی اٹھا لی جاتی ہے حکم بھی اٹھا لیا جاتا ہے, جیسے مچھر کا ذکر پیچھے ہم پڑھا ہے, اور یہ آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نہیں جھجکتا کہ بیان کرے کسی مچھر کی مثال, تو لیکن اب وہ آیت بھی موجود نہیں ہے, اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی, اس کا حکم بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها, اور جو منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے, منسوخ میں بات وہی ہے کہ آیت موجود رہتی ہے لیکن حکم نہیں رہتا, اور بھلا دینے سے مراد یہ کہ آیت بھی اٹھا لی جاتی ہے اس پر حکم بھی جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے اور نہ ہی اسے بھلاتے ہیں, نہ اتی بخیر منہا و مثلہا, مگر ہم لاتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس میں ہوا کیا کہ سابقہ منزل من اللہ جو کتب ہیں وہ سب منسوخ ہو گئی قرآن سے, قرآن ان سب کا ناسخ ہے, تو قرآن آنے کے بعد اب سابقہ کتابوں کا عمل نہیں ہوگا, قرآن پہ عمل ہوگا. تو فرمایا عظمت باری تعالیٰ کا بیان, الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی قریبی دوست اور نہ کوئی مددگار. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنایا اپنوں کو جاتا ہے جبکہ مطلوب غیر ہوتے ہیں, تو سنایا اصل میں مشرکین اور کفار کو جا رہا ہے لیکن کہاں مسلمانوں سے جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو تمہارا کوئی مددگار اور تمہارا کوئی جو ہے قریبی دوست نہیں ہوگا. آگے اب بیجا سوالات کی ممانعت کی جا رہی ہے. ام تریدون ان تسالوا رسولکم, اے لوگوں کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان, اور جو کوئی بدل لے کفر کو ایمان سے, یعنی ایمان کے عوض کفر لے لے, ایمان گوا کے کفر اختیار کر لے, فقط ضل سوا سبیل, تو وہ تو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے, مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور ان سے اختلافات کی وجہ سے ہلاک اور برباد کیے گئے. تو یہ سوال جو ضرورت کا ہو، جو علمی ہو یعنی عملی، اس سے کوئی نقطہ نکلتا ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کے سوالات وہ پسندیدہ نہیں ہیں. تو فرمایا بدا کثیر من اہل کتاب، اور چاہتے ہیں اکثر لوگ اہل کتاب میں سے، اب یہود دشمنی کا ذکر، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں پھیر دیں اے مسلمانوں تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرح. یعنی ان کا اصل مشن یہ ہے کہ مسلمان بھی کو خیر کریں، یہ بھی کفر کریں. حسد من عند انفسهم، بوجہ اس حسد کے جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کے واضح کر دیا گیا تھا ان پر حق. اب مسلمان ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کام کریں؟ فرمایا فعفو واسفعو، بس معاف کر دو انہیں، درگزر کرو ان سے. معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ سزا نہ دو، اور درگزر کرنے سے مراد ہے کہ ترک ملامت نہ کرو. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ بھیج دے اپنا حکم. اس میں اشارہ یہ کہ اللہ حکم دے جب قتال کا، ان سے لڑنے کا جب لڑو، لیکن ابھی یہ ابتدائی موقع تھا اور اس میں کہا گیا کہ ان سے درگزر کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. آگے ترغیب عمل صالح دلائی جا رہی ہے. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والے. اس ٹکڑے میں بیک وقت ڈانٹ بھی اور شاباش بھی. وہ لوگ جو بظاہر بڑے نیک بنتے ہیں، لوگوں نے نیک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا دار ہے، اللہ کے نافرمان ہے، تو اس نے ایک ڈانٹ دی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، تم کیا کرے. دنیا تمہیں نیک سمجھتی ہے لیکن تم ہو کیا اصل میں، یہ اللہ کو معلوم. اسی میں ایک شاباش بھی ہے کہ آدمی بعض دفعہ کسی کے لیے بہت کچھ قربانی دے دیتا ہے، لیکن اس محبوب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ محب نے اس کے لیے کیا کیا. تو بڑا ایک عمدہ شعر ہے، مجھے اکثر اس موقع پر یاد آتا ہے، کہ آپ نے کسی کے لیے جان دے دی، لیکن یہاں محبوب کا لیے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے. تو نماز جنازہ پڑھی ہماری غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے، وہ رہے وضو کرتے. تو دنیا میں تو یہی حال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے معاملہ نہیں ہے. جب کوئی اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں یہ بھی اللہ قبول فرماتا ہے. اب آخر معاملہ چل رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، ابتدائی 18 رکوع میں خطاب سابقہ امت سے زیادہ ہے، یعنی یہود سے، بنی اسرائیل سے. ان میں بھی ابتدائی 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے تھے، 2/3 قرآن جو مکے میں نازل ہو چکا تھا اس کا خلاصہ تھا. پھر 10 رکوع ہم نے کہا تھا، رکوع نمبر 5 سے لے کر 14 تک، اس میں بنی اسرائیل کے جو عملی اور آپ کہیں کہ ان کے عقیدے کے جو جرائم تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک طرح کی فرد جرم یا چارج شیٹ جو ہمیں سنائی گئی، جس میں 22 بڑے بڑے ان کے جرائم تھے. اب اس کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے، اور یہ آخری رکوع اس حوالے سے، یہاں 14 رکوع آ رہے ہیں، ان کی چارج شیٹ اس میں ختم ہو رہی ہے. تو خاتمہ بحث پر یہود کے 5 اعتراضات اور ان کا جواب دیا جا رہا ہے. تو ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر یہودی یا پھر نصرانی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی. یہ یہود کا لفظ ہے، حائدہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے توبہ کیا ہوا، اور اسی کی جمع جو ہے وہ یہود بنتی. تو فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کے جو ہے وہ وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہیے ذرا اپنی دلیل لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو. کہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ بس جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا؟ لاؤ دلیل اگر تمہارے پاس ہے. تو فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، اب انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ جنت میں کون جائے گا. فرمایا کہ کیوں نہیں، جو کوئی اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کے سامنے اور وہ ہو بھی نیکوکار، یعنی اسی کو اسلام کہتے ہیں، ٹو سرینڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، اللہ کی مرضی کو اختیار کر لینا، اپنی مرضی کو ترک کر دینا، یہی تو اسلام ہے. تو فرمایا جو ایسا کرے اور وہ بھی وہ نیکوکار، فلاح اجرہ عند ربہ، تو اسی کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ ہم سے دوچار ہوں گے. آگے پھر ان کا دوسرا اعتراض تھا کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے, اور یہ ان کا 22 جرم بھی ہے کہ آپس میں فرقوں اور گروہ میں بٹ جانا اور ایک دوسرے کی تجدید پر ساری محنتیں اپنی لگا دینا کہ وہ غلط ہے وہ کہے گا نہیں, یہ غلط ہے وہ کہے گا وہ غلط. تو یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایک ہی کتاب ہے جو یہ پڑھتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہے ان کا آپس میں. تو فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, اور یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی بنیاد پر نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء, اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ سب ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. اب یہ جو بائبل کہلاتی ہے, بائبل کے لغوی معنی ہوتے ہیں کلیکشن آف بکس, اس میں کئی کتابیں جمع ہیں اور یہ مل کر بائبل کہلاتی ہے. لیکن جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے بائبل کا حصہ یہ تورا ہے, اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے یہ انجیل ہے, اور بک آف سیمز یہ زبور ہے. تو چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو پڑھتے یہی کتابیں, لیکن وہ یہودی کہہ رہے یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, نصرانی کہہ رہے ان کی کوئی بنیاد نہیں. تو فرمایا کہ حالانکہ یہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, اور ایسے ہی کہتے ہیں وہ لوگ بھی جو علم نہیں رکھتے انہیں کسی بات, یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف. وہ بھی کہتے ہیں کہ اصل دین تو ہمارا ہے, یہ بتوں کی پوجا کرنا اور یہ سبھی جو ہے بے بنیاد چیزوں میں لگے ہوئے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, اس کا جواب دیا جا رہا ہے, پس اللہ فیصلہ کر دے گا ان سب کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان تمام باتوں میں جس میں وہ آپس میں جھگڑ رہے. تو ان کا تیسرا اعتراض تھا یہود کا کہ وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کو بیت المقدس سے روکنے والے ظالم ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہودیوں نے جب اپنے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی, وہ تو اللہ نے انہیں اٹھا دیا آسمانوں پر, وہ صلیب نہیں چڑھا سکے, ان کی جگہ ہم پڑھیں گے جب مقام آئے گا, یوڈا اسکاریوٹ ایک شخص تھا وہ صلیب چڑھا دیا گیا. تو اپنے طور پر تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, تو اللہ کے عذاب کے کوڑے آئے یہود کے اوپر اور انہیں نکال باہر کیا گیا فلسطین سے, اور رومیوں کی حکومت تھی. اور پھر 300 میں پوری رومن امپائر جو ہے وہ عیسائی بن گئی, اور ان کی عیسائیت قبول کرتے یہودیوں پر تو بہت مشکل حالات آ گئے, کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل وہ یہودی تھے. تو جہاں جہاں عیسائیوں کو غلبہ ملا وہاں سے انہوں نے یہودیوں کو نکال باہر کیا, بلکہ وہ آبادیوں میں رہنے نہیں دیتے تھے, یہ گیٹوز میں رہتے تھے, بس صبح آتے تھے کام کاج کر کے ان کے گھروں میں پھر جو ہے گیٹوز میں چلے جاتا ہے. آج یہ اس سے بدترین کام جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, خود ان کے ساتھ جو ہے اس سے برا معاملہ جو ہے وہ عیسائیوں نے کیا تھا. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مساجد پر حق کن کا ہوتا ہے, اور تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ انہیں تو نکال دیا گیا تھا فلسطین سے 70 میں ٹائٹس رومی نے, اور وہ ان کا ڈائسپورا کہلاتے ہیں, پوری دنیا میں بکھرتے رہتے. پہلی دفعہ جو انہیں دوبارہ فلسطین میں جانے کی اجازت ملی ہے وہ مسلمانوں کی دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ مذہبی آزادی دیتا ہے, تو انہیں 500 بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجازت ملی کہ فلسطین میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں بیت المقدس میں, لیکن وہاں زمین خرید کر رہنے کی اجازت نہیں تھی. یہ تو انہوں نے پھر بڑی مکاری سے 1917 میں برطانیہ نے انہیں بالفور ڈکلریشن کے تحت زمین خریدنے کی اجازت دی, اور پہلے انہوں نے جب زمین خریدی پھر بلڈوز کیا فلسطینی آبادیوں کو, اب وہاں پر قابل ہو گئے. 1948 میں انہوں نے اسرائیل کا اعلان بھی کر دیا. تو بہرحال یہاں پر ان کا ابتدائی یہ تھا, ابھی تک انہیں عیسائی جو ہے بیت المقدس میں جانے نہیں دیتے تھے, یہ دور نبی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تو ان کا اعتراض تھا کہ یہود کو بیت المقدس سے روکنے والے گویا جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اور کون بن کر ظالم ہوگا اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. اب یہ بات ان کے اوپر بھی آتی تھی, کیونکہ یہ انہی کے کہنے پر مشرکین مسلمانوں کے خلاف ہو رہے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں نماز پڑھتے تھے تو انہیں وہاں منع کیا جاتا تھا کہ یہاں عبادت نہیں کریں. تو اس کا ذکر بھی سورہ علق میں آ رہا ہے کہ ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلى, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو نماز سے. تو اور یہ خود بھی جو ہے مسلمانوں کو کے خلاف بھی مشرکین کو کھڑا کرتے رہے کہ انہیں خصوصاً جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی کہ انہیں مکہ نہ آنے دیا جائے. تو فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو منع کرے لوگوں کو اللہ کی مساجد سے. ایوسکرا فیہا فی حسمو, کہ ذکر کیا گیا ہے ان مساجد میں اس اللہ کے اسم کا، وسعات ہی خراب ہے، اور وہ لوگ جو کوشش کریں ان مساجد کی ویرانی کی، اولائک ما کان لہم ان یدخلوہا، تو نہیں ان لوگوں کو حق کہ وہ داخل ہوئے ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر بہت ڈرتے ہوئے، لہم فی دنیا خزیون، ایسے لوگوں کے لیے کیا انجام ہے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو بحقی شریف میں ایک طویل روایت اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ آج ہماری مساجد کا یہی حال ہو رہا ہے، پہلے یہود نے یہ کام کیا ہوا تھا، عیسائیوں نے، بنی اسرائیل نے کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا مساجدوں عامرت، کہ ان کی مساجد بڑی عالی شان ہوں گی، وخراب من الہدا، لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں اذان کے وقت مسجدیں کھل رہی ہیں اور نماز کے آدھے گھنٹے بعد اس میں تالے لگ جاتے ہیں، جس ایمانی کیفیت سے آدمی آیا ہوتا ہے اسی سے واپس چلا جاتا ہے، وہ فیض اور برکات جو ملنی چاہیے تھی وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس سے محرومی ہے۔ اب آگے قبلے کا ذکر آ رہا ہے، اب یہاں سے تحویلی جو آپ کہیں کہ چار رکوع آگے آ رہے ہیں ان کا گویا تمہید باندھی جا رہی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم رخ کرو گے وہیں اللہ کے چہرے انور کو پالو گے، اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا موجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں ایک سمت میں نہیں ہے بلکہ جس سمت بھی رخ کرے اللہ تعالیٰ، اب یہ سب میں تمہید باندھی جا رہی ہے۔ آگے ایک حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو عبادت کا مرکز رہا ہے وہ کعبۃ اللہ رہا ہے، لیکن یہود اللہ کے ہر حکم میں مین میں نکالتے تھے، اپنے لیے کوئی علیحدہ چاہتے تھے، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو کہ 1000 قبل مسیح کا زمانہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے علیحدہ قبلہ ہونا چاہیے، چنانچہ ہیکل سلیمانی بنانا شروع ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ختم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ سے پھیر کر بیت المقدس کی طرف کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ استقبال قبلہ تعین رکھتے تھے، یعنی آپ اس طرح خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے رہتا تھا، لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو اب یہ ممکن نہیں تھا، اب اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی، اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی، تو آپ نے ابتدا میں 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور یہودی شروع میں مطمئن رہے کہ یہ ہمارے کیمپ فالوور ہیں، یہ ہمارے قبلہ کو فالو کریں، لیکن پھر 16-17 ماہ بعد اللہ نے حکم دیا اور عین نماز کے دوران ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، بنو سلمہ قبیلہ تھا، کہ حکم آیا رخ پھیرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، تو یہودیوں نے بڑے چہمت گوئیاں شروع کر دی، انہوں نے کہا یہ کیسے نبی، ان کا قبلہ فکس نہیں ہے، اب وہ اگر قبلہ صحیح نہیں تھا تو ان نمازوں کا کیا ہوگا جو اتنے 16-17 مہینے لوگ اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان سب کی تمہید باندھی جا رہی ہے، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، تو کہا کہ اللہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، تو مشرق کی طرف رخ کر لو، مغرب کی طرف کر لو، ہر طرف اللہ ہے۔ اب ان کا چوتھا اعتراض جو ہے وہ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، لیکن انہوں نے غلو کیا، انہیں اللہ کے بیٹا کرا دیا، اس اعتراض کا جواب آ رہا ہے، وقال اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ وہ تو مالک ہے آسمان و زمین کا، اللہ مالک ہے، باقی سب اس کی مملوک ہے۔ نمبر دو، کل لہ قانتون، اور سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ معبود ہے، باقی سب عابد ہیں، تو یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تیسری دلیل دی جا رہی ہے، بدیع السماوات والارض، وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، ایک ہوتا ہے تخلیق، ایک ہوتا ہے بدع یبدی، تو تخلیق ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دینا، لکڑی تھی اس سے میز بن گئی، اس سے دروازہ بن گیا، لیکن کچھ نہیں سے کچھ بنا دینا یہ بہت بڑی قدرت ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے کچھ نہیں سے اتنی عظیم کائنات بنا دی، تو فرمایا کہ وہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ نمبر چار، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب بھی وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ متصادف کل امور ہے، باقی کسی کو یہ حاصل نہیں، تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ تو آپ دیکھیں میرے آپ کے لیے انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا خامی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے. اولاد ہماری بڑھاپے کا، کمزوری کا سہارا ہوتی ہے، اور ہماری موت کے بعد ہمارا تسلسل اولاد کی صورت میں رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر نہ کبھی بڑھاپا آنا ہے، نہ کمزوری آنی ہے، نہ موت آنی ہے، اسے اولاد کی حاجت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے لیے اولاد کا تصور یہ عیب ہے، اس پہ اللہ کا غصہ بہت بھڑکتا ہے. یہاں بتایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. ان کا پانچواں اعتراض، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ بات نہ ماننے کے سوا بہانے ہیں. وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمون اللہ، کہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی واضح نشانی، کوئی معجزہ. یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالی ہم سے کہے کہ بھائی لوگوں سن لو، یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. تو یہ تو اب ان کے بہانے. تو اس سے پہلے بھی یہ لوگ جو ہے وہ مانتے رہے کہ ایسی کتاب لائیں ہمارے سامنے، چڑھ جائیں آسمان پر اور پھر کتاب لے کے اسے ہم ہاتھ سے بھی چھو لیں. تو اس کا جواب آگے بھی دیا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تمام معجزات بھی انہیں دکھا دیں نا تو یہ ماننے والے نہیں. انہوں نے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ ماننا نہیں ہے. تو فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اور ایسے ہی کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کسی بات، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ملتے جلتے ہیں ان کے دل. یعنی حق بات نہ ماننے میں جس طرح یہ بہانے تلاش رہے ہیں، اسی طرح سابقہ نافرمان لوگ بھی اسی طرح بہانے کرتے رہتے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انتہائی اعلیٰ اور عمدہ اخلاق والے کردار دیکھ کر بھی کوئی یہ کہے گا کہ جھوٹے یا ہم نہیں مانتے. تو اصل میں جب قرآن جیسی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار دیکھ کر یہ نہیں مان رہے، تو پھر معجزات دیکھ کر بھی یہ ماننے والے نہیں. تو فرمایا قد بینا الآیات، اور بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں، یعنی آپ کی رسالت کی، لقومی یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. آگے پھر دائی کا اصل کام بیان ہو رہا ہے کہ اس کا کام بات پہنچا دینا ہے، نہ کہ منوا لینا. تو فرمایا انا ارسلناک بالحق، اور بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے برحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا. اب دو آپ کی حیثیتیں ہیں، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر. جو ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے، اور جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ان کے لیے آپ انذار کرنے والے ہیں، نذیر ہیں، خبردار کرنے، وارن کرنے والے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے بات پوچھ نہیں ہوگی ان جہنم والوں کے بارے میں کہ یہ کیوں نہیں ماننا ہے، انہوں نے اپنے اعمال کیوں درست نہیں کیے. تو یہ نبیوں سے یہ نہیں پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے بات پہنچا دی یا نہیں پہنچائی. باقی لوگ مانتے نہیں مانتے یہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. آگے یہود و نصارہ دوست نہیں بن سکتے، کتنی بھی روشن خیالی، اعتدال پسندی اور ماڈریٹ اسلام کی آپ بات کر لیں، یہ دوست نہیں بنیں گے. قرآن میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے، یہاں پہ انیشلی ذکر آ رہا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نصرانی، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ انہی کی یعنی ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگے. جب تک ہم مسلمان رہیں گے یا کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہوگے، یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ زائنسٹ بن جائیں یا ہم جو ہے عیسائی بن جائیں. تو جب تک کہ ہم ان کی ملت قبول نہیں کرتے یہ ہم سے راضی ہونے والے نہیں. اتنے صاف الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے. فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدا، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت. ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر بالفرض بالفرض آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کے جو آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ بھی وہی انداز ہے، سنایا کفار کو جا رہا ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، یعنی ہمارے نبی تمہاری بات ماننے والے نہیں. آگے تلاوت و قرآن کا مفہوم بیان ہو رہا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے. بحقی شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والوں، یہ بڑا ہی عمدہ انداز ہے اور بہت ہی محبت کا انداز ہے، کہ مجھے آپ کو اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والا جو ہے وہ لقب دیا. فرمایا لا تتوسد القرآن, دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنانا. تکیہ تو سر کے نیچے ہوتا ہے یا کمر کے پیچھے ہوتا ہے, آدمی بہت جلدی غافل ہو جاتا ہے کہ تکیہ بھی اس کے قریب ہے, اسے بھلا دیتا ہے. تو فرمایا دیکھو قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لو, اس سے غفلت نہ برتو. وَتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ, بلکہ اس کی تلاوت کرو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے دن اور رات کے حصے میں. وَخْشَوْا, اسے چار دھام کے عالم میں پھیلاؤ. وَتَغَنَّوْا, اسے خوب اچھی آواز سے پڑھو. وَتَدَبَّرُوا فِي, اس کے اندر گہرا غور و فکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیسے ہوگی جب اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے. اور وہ حقوق کیا ہے؟ نمبر ایک, مانا جائے کہ اللہ کا کلام. نمبر دو, اسے روزانہ پڑھا جائے. نمبر تین, اسے سمجھا جائے کہ اس میں اللہ نے کیا کہا. نمبر چار, اس پر عمل کیا جائے, اللہ کی جو احکامات آتے ہیں ہم انہیں فالو کرتے ہیں. اور نمبر پانچ, اسے چار دام کے عالم میں پھیلایا جائے. اللہ تعالی ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اب یہ اینڈ ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر چارج شیٹ کا, جس آیت سے ہم نے کہا تھا یہ بریکٹ اسٹارٹ ہوئے, اب یہاں بریکٹ کلوز ہو رہے ہیں, وہی آیت جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے کیے تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. بالکل یہی آیت ہم نے پڑھی تھی, آیت نمبر 47, اور یہ آیت نمبر 122 پہ گویا بریکٹ کلوز کر دیا گیا, اور درمیان میں ایک طویل چارج شیٹ تھی بنی اسرائیل کے جرائم کی. تو تقریباً 75 آیات جو ہے وہ اس حوالے سے تھی. آگے آخرت میں نجات کے چور دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے. فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا, اور ڈرتے رہو اس دن سے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی. دنیا میں تو بڑے تعلقات اور دوستیاں کام آ جاتی ہیں, آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں. ولا یقبلوا منہا, اور نہ ہی ان سے کوئی تاوان قبول کیا جائے گا. جو جرم کیا اس کی سزا ملے گی, پیسے کیا لے دے کر کوئی سزا سے بچ نہیں سکے گا. نمبر تین, ولا تنفعها شفاعة, اور نہ ہی کوئی جو ہے سفارش فائدہ دے گی. دیکھیے ہم نے کہا جبری سفارش فائدہ نہیں دے گی, آپ کچھ بہت نیک لوگوں کو اللہ موقع دیں گے وہ سفارش کریں گے. ولا هم ينصرون, اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. دنیا میں بعض دفعہ مجرمین جو ہے وہ جیل توڑ کر ان کے ساتھی نکال لے جاتے ہیں, لیکن آخرت میں اللہ کے خلاف کوئی مدد دینے والا نہیں ہوگا. اب یہاں سے جو ہے وہ چار رکو آ رہے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں تحلیلی نوعیت کے رکو, یعنی بنی اسرائیل پر سرد جرم سنا دی گئی اور بریکٹ کلوز ہو گیا. اب ایک تو تحویل قبلہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, اور یہ اصل میں علامت ہے تحویل عمر کی. سابق امت بنی اسرائیل کو معذور کیا جا رہا ہے, اور ان کی جگہ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کی جا رہی, ان کے ہاتھ سے اسلام کا عالم لے کر اب امت محمد کو دیا جا رہا ہے. یہ گویا اگلے چار رکوعوں کا بنیادی مضمون ہے, اور اس میں بات کو شروع کیا گیا ہے ان ہستیوں سے جو دونوں امتوں میں مشترک ہیں, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہم بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, بنی اسرائیل بھی مانتے تھے. تو فرمایا وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ, اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی بڑی بڑی باتوں میں, وہ ان سب میں کامیاب ہوئے پورے اترے. اب وہ کیا تھی؟ پیدا ہی ایسے گھر میں کیا گیا کہ آزر, ایک رائے تو ہے کہ آزر جو ہے وہ چچا تھے, لیکن اکثر وہ مفسرین نے, کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ والد تھے, تو اگر والد ہی خود بت بناتے ہوں اور بڑے پجاری ہوں, اب بچہ جو ہے وہ ویسے ہی والد کا بڑا حکم چلتا ہے, اس کے باوجود وہ بتوں کی پوجا نہ کرے اور جو ہے وہ موحد رہے, تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے کہ والدین سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے, تو انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ سے محبت. اور پھر اسی طرح کئی موقعوں پہ وہ آزمائے گئے. قوم جو ہے وہ چاند سورج کی پوجا کرتی تھی, بتوں کی پوجا کرتی تھی, انہوں نے بتوں کو توڑ کر قوم کو بتایا کہ یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تمہاری کیا حفاظت کریں گے. اور قوم نے انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی, تو اپنی جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اور جان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کو انہوں نے جو ہے مقدم رکھا. پھر ملک سے نکالے گئے اس دین کے خاطر, تو انہوں نے ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اللہ کی محبت ملک کی محبت سے بڑھ کر ہے. ایک طویل زندگی انہوں نے جلا وطنی کی گزاری. اور پھر ہم جانتے ہیں بڑھاپے میں اولاد بھی, 87 ایج کے تھے جب بچے کی ولادت ہوئی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 برس کے ہوئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی,
ابھی تک کوئی اور اولاد نہیں تھی، ایک ہی بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے سب سے بڑا امتحان لیا کہ اب ایک اکلوتے بیٹے کو میری خاطر ذبح کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جنبش بھی نہیں آئی، اپنی طرف سے چھری چلا دی تھی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر، لیکن اللہ کو کچھ اور مطلوب تھا، امتحان لینا ہی مطلوب تھا، تو امتحان میں پاس ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے بڑے بڑے امتحان لیے اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تین اعزازات دیے، ایک خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونے کا اعزاز، اور دوسرا جو ہے وہ ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، بڑی اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے آئے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے چھوٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے تقریباً 2000 سالہ دور ہے، جس میں ایک رائے ہے کہ 4000 انبیاء ہے جن کا ابھی ہم ذکر پڑھ رہے ہیں قرآن میں اکثر بیشتر، یہ وہی انبیاء ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یہ سب انہی میں سے، تو یہ دوسرا اعزاز دیا اللہ نے ابو الانبیاء، اور تیسرا اعزاز دیا امام الناس کے تمام انسانوں کے رہنما، تو فرمایا کالا انی جعلک للناس اماما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب رہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بناؤں گا تمام لوگوں کا پیشوا، ان سب کے لیے امام، اب دیکھیں پہلی فکر فوراً ہی ہوئی انہوں نے اپنی اولاد کی، اور یہاں تقریباً 5 درخواستیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکوع میں جن کا مطالعہ کریں گے، اب جیسے ہی یہ اعزاز ملا تو اولاد کی فکر ہوئی، اب پہلی درخواست اللہ سے کی، قال ومن ذریتی، فرمایا میری اولاد کے بارے میں مجھے آپ امام بنا رہے ہیں، میری اولاد بھی کیا امام ہوگی لوگوں کی، اب وہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرے گی، قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا ظالموں کو، یعنی آپ کی اولاد میں جو ایمان اور اعمال میں پیچھے ہوں گے وہ امامت کا درجہ انہیں نہیں ملے گا، تو یہ اللہ کی شان ہے، نسلی فضیلت کی بات نہیں ہے، وہاں آزر کیا ابراہیم پیدا ہو گئے اور نوح علیہ السلام کیا کنعان جیسا نافرمان پیدا ہو گیا، تو نبی کے ہاں بھی کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے ہاں بھی اللہ نے نبی پیدا کر کے دکھا دیا، تو اصل میں تو کون مانتا ہے اور کون اطاعت کرتا ہے، کون سر جھکاتا ہے، یہ اصل چیز ہے، تو باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر لائے میراث پدر کیوں کرو، تو باپ کا علم بیٹے کو معلوم ہو تو وہ اسی مقام پر پہنچتا ہے، ورنہ نالائق اولاد ہو تو وہ باپ کا اعزاز اسے پھر حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اس کے لائق نہیں ہوتی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اب بانی کعبہ کے بعد بنائے کعبہ کا ذکر، اس کی فضیلت، اور جب بنایا ہم نے کعبہ کو عبادت گاہ اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ، تو مصابہ کہتے ہیں بار بار آنے یا عبادت کی جگہ، تو اب یہ اللہ نے کعبے کو ایسی جگہ بنایا، پوری دنیا سے مسلمان بار بار جو ہے وہاں عمرہ حج کرنے آتے ہیں، اور یہ جگہ بھی امن کی جگہ ہے، یہاں انسان تو چھوڑ دیں، کسی کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، گھاس اور پودے کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں، یہ پوری امن کی جگہ ہے، تو فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اب بناؤ مقام ابراہیم کو سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ، اب ہم جانتے ہیں مقام ابراہیم کیا ہے، یہ ایک پتھر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جیسے جیسے اونچائی کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ پتھر خود ہی اونچا ہو جاتا تھا، تو اس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آج بھی یہ پتھر موجود ہے حجر اسود کے سامنے جو ہے ایک کیس کے اندر، یہ آج بھی اس کی زیارت ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مقام کو گویا عبادت کی جگہ بنایا جائے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَنْ طَاهِرَا بَيْتِي، کہ پاک صاف رکھیے میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، یعنی لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے، لیکن یہاں بعض نے مراد دیے طواف کرنے والوں سے بیرون عرب، جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں طواف کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں سے مقامی لوگ مراد لیے ہیں جو وہیں موجود رہتے ہیں اور اکثر وقت جو ہے کعبہ میں گزارتے ہیں، تو ان سب کے لیے گویا اسے پاک صاف رکھا جائے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری درخواست ہے اور یہاں سے تقریباً 4 دعائیں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہیں، فرمایا وَإِسْقَالَ ابراہیم، اور جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا دیجئے شہر کو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دیجئے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور وہ جگہ کیسی تھی، قرآن کہتا ہے وادی غیذ زرعین، ایسی وادی جس میں کوئی زراعت نہیں ہو سکتی، چٹیل میدان، پہاڑ ہے بالکل، اور وہاں کی زمین ایسی سخت پتھریلی ہے وہاں کوئی جو ہے سبزہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیجئے. آج پوری دنیا سے جو ہے وہ سبزیاں اور پھل اور طرح طرح کے، یعنی ایسے ایسے پھل آپ دیکھیں گے جو آپ نے شاید اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، وہ حرم میں موجود ہے، وہ مکہ میں موجود. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب کیونکہ اللہ نے سے پہلے انہوں نے پہلی درخواست کی تھی کہ میرے اولاد کو بھی امام بنایا، لیکن اللہ نے کہا کہ ہر آدمی ان میں سے جو ظالم ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہوں گے، تب دوسری درخواست کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی کمی کر لی اور کہا کہ پھلوں کا رزق اس شہر کے رہنے والوں کو دے، ان میں سے انہیں جو ایمان لائے اللہ پر و آخرت کے دن پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا ومن کفر فامتعه قلیلا، اور جو کوئی کفر کرے گا اسے بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا لیکن تھوڑا، یعنی دنیا میں ہی اللہ کی نعمت ہے سب کے لیے، چاہے مومن ہو کافر ہو، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے. ثم استروه الى عذاب النار، اور پھر دھکیل دوں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ لوٹنے کے اعتبار سے. اب تیسری درخواست ساری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ذرا امیجن کریں، اور جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو، بنیادوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی. ویسے یہ یاد رکھیں خانہ کعبہ سب سے پہلے بنایا ہے فرشتوں نے، اس کے بعد اس کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے. یہ تیسری دفعہ اس کی تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر چوتھی مرتبہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ بھی بس ایک ابھار سا رہ گیا، اس کی عمارت جو ہے وہ موجود نہیں رہی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی، لیکن پورے قرآن میں معمار کعبہ کی حیثیت سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر ہے. اور ان کے بعد بھی پھر قوم عمالقہ نے بنایا، پھر بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی، پھر قصی جو آپ کے آبا و اجداد میں سے تھے انہوں نے اس کی تعمیر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش نے بھی اس کی تعمیر کی، اور اس میں حجر اسود لگانے پر جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، ہر صدا چاہتا تھا ہمیں یہ اعزاز ملے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ صبح صبح کل جو حرم میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے، اور وہ صبح صبح آنے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک چادر بچھوائی، حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا، اور تمام سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو، سب نے پکڑ لیا اور اٹھا کر حجر اسود کو جہاں نصب کرنا تھا وہاں لے گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو وہاں لگایا جہاں لگا ہے، اور اس طرح سارے جو ہے قبائل کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہو گیا. تو بہرحال یہ اس طرح جو ہے تعمیر کئی دفعہ ہوئی، لیکن بانی کعبہ جو ہے وہ کا ذکر قرآن میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو ابراہیم علیہ السلام آپ سوچ سکتے ہیں 100 سال عمر، اور جو ہے وہ معمار کعبہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، اٹھا اٹھا کر اینٹیں لا کر دے رہے ہیں والد صاحب کو، اور والد صاحب جو ہے وہ اینٹیں ان لگا کر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور یہ سارا اتنا بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، اور کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دیکھنے والا، ویسے ہی آبادی کم ہے، اور اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اور دیکھیں دعا کیا کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرمائے اسے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. چوتھی درخواست، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں بنائے رکھ اپنا فرما بردار. دیکھیں ہم تو مسلمان ہونا کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن کتنی بڑی دعا ہے جو یہ عظیم انبیاء کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہمیں مسلم بنائے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں اپنے حج کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ آپ تو بہت توبہ قبول کرنے والے، مسلسل رحم کرنے والے. ابھی پانچویں درخواست ان کی آ رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرما ان لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ تلاوت کرے ان پر اے اللہ آپ کی آیات. ویعلمہم الکتاب، اب یہ جو چار جو آپ کہیں یہاں کام ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کام، یعنی آپ کی سیرت پڑھی جاتی ہے تو اس میں غزوات بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ جیسی جماعت جنہوں نے اس غزوات میں اپنی جان لگا دی وہ کیسے تیار ہوئے، وہ یہ چار بنیادی کام ہیں جس سے آپ نے عرب کے عام لوگوں کو صحابہ تک کے رتبے تک پہنچا دیا. تو پہلا کام جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھا اور جو کیا کرے نمبر ایک یتلو علیہم آیاتک جو پڑھے ان پہ اللہ آپ کی آیات، نمبر دو ویعلمہم الکتاب اور وہ تعلیم دینے کتاب کی، اور نمبر تین والحکمہ اور انہیں حکمتیں سکھائے، اور نمبر چار ویزکیہم اور انہیں پاک صاف کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کس کے ذریعے کیے؟ قرآن حکیم کے ذریعے۔ تو فرمایا انکا انت العزیز الحکیم، اللہ بے شک آپ زبردست ہیں کمال حکمت والے ہیں۔ تو ایک روایت ہمیں ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، تو ہوئی پہلوئے آمنا سے ہوئے دا دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ حضرت خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، اور یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد جا کر یہ پوری ہوئی۔ چلیں جی یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں، چار رکعت پڑھ لیتے ہیں، ایسے ایک رکوع رہتا تھا اس پارے کا، کوئی بات نہیں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما نتلو بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يبذل الذي ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يشرع فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينت الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اللهم صل. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فاتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب آگے جو ہے فضیلت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں اور اس فضیلت کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ ابراہیم اور کون ہے جو روح گردانی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اِلَّا مَن سَفِحَ نَفْسَ سوائے اس کے جو خود ہی حماقت میں مبتلا. وَلَقَدْ اصطفیناہ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے تو منتخب کر لیا انہیں دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور بے شک وہ آخرت میں کامل صالح لوگوں میں سے، دنیا میں اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا اور آخرت میں بھی کامل صالح لوگوں میں شامل فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا، سبب کیا ہے؟ فرمایا اس قال لہ ربہ اسلم، جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرما برداری اختیار کرو، قال اسلمت لرب العالمین، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ہر دفعہ جواب دیا کہ میں سر جھکاتا ہوں، فرما برداری اختیار کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی. وبصا بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اب یہ وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کیا تھی؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اس اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان ہو. اور یہ آگے ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو اب ذرا تفصیل سے وصیت آ رہی ہے. فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جبکہ موت آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو؟ اس قال لبنی، جبکہ انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، بچوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور ہم عبادت کریں گے آپ کے آبا کے الہ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحد، اور جو کہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. تو یہ اصل میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم اپنی اولاد کو کیا وصیت کر رہے ہوتے ہیں، کیا نصیحتیں ہماری ہیں، انبیاء کیا نصیحت کیا کرتے تھے. یہ ہے سب سے قیمتی چیز جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، یعنی ہم نے اپنی اولاد سے کچھ اور ہی توقعات رکھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ کما کر دیں اور دنیا میں آگے سے آگے نکل کر دکھائیں، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہمارا وہ بچہ چاہے وہ کتنا ہی قابل ہو جائے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لے اور وزیر اعظم بن جائے، صدر مملکت بن جائے، لیکن اگر اس نے کلمے کی دعوت کو اختیار نہیں کیا تو ہمارے نزدیک وہ ناکام ہونا چاہیے. اور وہ بچہ جس نے کلمے کی دعوت کو قبول کیا، اللہ رسول کی اطاعت کرا، وہ اصل میں یقین کیا، اسے ہم کہیں کہ ہاں تم شاباش، تم کامیاب ہو میری نظر میں. لیکن ہمارا اپنی سوچ کچھ اور ہے، اولاد کو بھی ہم نے کہیں اور لگایا. آگے پھر نجات کا دار و مدار وہ اپنے عمل پر ہے. فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، انبیاء کرام، کتنے انبیاء کا ذکر آیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو اعمال انہوں نے کمائے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے بات پوچھ نہیں ہوگی کہ وہ کیا اعمال کرتے رہے، تم سے تمہاری باتوں کے بارے میں بات پوچھ ہوگی. تو تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے منتظر فردا ہو. تو یہ کہنا ہمارے آبا و اجداد یوں تھے، ہمارے بڑے یوں تھے، ہمارا خاندان وہ ہوں گے، تم کیا ہو، تم کیا کر رہے ہو اس وقت. اصل تو یہ حقیقت. تو آگے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وقالو کونو ہودانا و نصارا تحتلو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. اور وہ کون تھے؟ وہ بالکل حنیف تھے، یعنی یکسو تھے، سب سے رخ پھیر کا انہوں نے اللہ کی طرف رخ کیا تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اب یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی، لیکن تعریف کیا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ہمارے لیے شاید یہ کوئی معمولی بات ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، یعنی کسی کی اگر تعریف کی جائے یہ ڈاکو نہیں ہے تو آدمی کہے گا یہ کیا تعریف ہوئی. لیکن جب ہم انشاءاللہ شرک کو تفصیل سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا شرک سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس کے لیے اللہ کہتے ہیں یہ مشرک نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی کو مل سکتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ 6 مرتبہ قرآن میں آئے کہ وما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موارد بنائے اور ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پر تفصیل سے شرک پر بات کریں گے سورہ نساء میں. تو فرمایا قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اس پر بھی جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولادوں پر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو قبائل کہا گیا ہے قرآن میں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کو اسباط کہا گیا ہے. اسباط کیسے پوتوں نواسوں کو کہتے ہیں. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات و انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی. وما اوتیا النبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم اور ہم فرق نہیں کرتے ان انبیاء میں سے کسی ایک میں بھی، ونحن له مسلمون اور ہم تو اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. تو یہ اصل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے عظمت صحابہ کا بیان، معیار حق بیان ہو رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اصغب وہ بھی ایمان لے آئے، اے مسلمانوں یعنی اس وقت کون مخاطب تھے؟ صحابہ. جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد تدعو تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے روح گردانی کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ ویسے ہی ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کے لیے اللہ ان سب کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والا. تو بہرحال اس آیت کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس آیت پر جو ہے ان کے خون کے قطرے جو ہے وہ گرے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ ان قریب کافی ہو جائے گا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے. فرمایا صبغت اللہ، محذوف مانا جاتا ہے اخترنا، کہ ہم نے اختیار کیا اللہ کا رنگ، تو یہ رنگ ہے جو ہم پر چڑھنا چاہیے اللہ کا رنگ. ورنہ کچھ رنگ ہیں جو مختلف مذاہب والے چڑھاتے ہیں، مثلا یہودی اور ہندوؤں کے ہاں زرد رنگ یہ بڑا جو ہے مذہبی رنگ سمجھا جاتا ہے، زرد رنگ ترنگا بھی جاتا ہے، زرد لباس بھی پہنا جاتا ہے. تو گویا زرد رنگ جو ہے وہ ہندو رنگ ہو جاتا ہے یا یہودی رنگ ہو جاتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ صبغت اللہ یعنی تم اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. ونحن له عابدون اور ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا رنگ عطا فرمائے. یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، اللہ کا پاس کرنا، اللہ کا لحاظ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دینا، یہ اصل میں اللہ کا رنگ ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں. وہو ربنا و ربکم حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب یہ دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اہل کتاب کو دین کی دعوت کیسی دی جائے گی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے بھی ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے بھی تمہارے اعمال ہیں. ونحن له مخلصون ہم تو خالص اسی اللہ کی گویا عبادت کرنے والے. تمام انبیاء بنی اسرائیل کون تھے؟ وہ سب کے سب مسلمان تھے. تو یہ بیان ہو رہا ہے. ام تقولون یا تم کہتے ہو انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حالانکہ یہودیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی، اور نصرانیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو پہلے ہی گزرے ہوں وہ یہودی اور نصرانی جو ہوں؟ قل انتم اعلم ام اللہ اے نبی ان سے کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ اور کون بڑھ کر ظالم ہے اس سے جو چھپائے کوئی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. ومن اللہ بغافل عما تعملون اللہ غافل نہیں اس سے جو تم اعمال کر. تو یہ تمہاری محض جو ہے خوش فہمی ہے اور یہ من گھڑت باتیں جو تم کر رہے ہو، تو تم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے. سارے کے سارے انبیاء کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، یہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکانے والے تھے. آگے پھر تم اپنے اعمال کی فکر کرو. اس مضمون پر یہ پارا ختم ہو رہا ہے. تلک امت قد خلت وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. ولا تسالون عما كانوا يعملون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں کہ ان کے اعمال کیا تھے. یعنی ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. آگے اب 17-18 رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہ تحویل قبلہ اس میں مین مرکزی واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیجیے یہ تحویل قبلہ یہ علامت تھی تحویل امت کی کہ اب صاحب کو امت کو معذور کر دیا گیا اور اس کی جگہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کی جا رہی. سیقول السفہاء من الناس, اب عنقریب کہیں گے نادان لوگ انسانوں میں سے, ما ولاہ من قبلتہم اللتی کانوا علیہا, کس چیز نے پھیر دیا نے اس قبلے سے جس پر یہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب, اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی. یہدی من یشاء الى صراط مستقیم, اور وہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی. اب یہ واقعہ ہوا بنو سلمہ میں, ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ جو اصل قبلہ رہا ہے اسی کی طرف رخ پھیر دیا جائے, اور آپ بار بار جو ہے آسمان کی طرف دیکھتے تھے, اور آگے خیر وہ حکم بھی آ رہا ہے تحویل قبلہ کا. تو یہ اب تمہید ہے سب کی کہ جب یہ رخ پھیرا گیا تو یہود نے بڑا شور مچایا, اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ کی غرض و غائب بھی درمیان میں بیان ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے متوسط درمیانی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول ہو جائے گواہ تم پر. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور نہیں بنایا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے اس سے پہلے. إِلَّا لِنَعْلَمَ, مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں. من یتبع الرسول, کہ کون ہے جو پیروی کرتا ہے رسول کی. من ينقلب على عقبيه, اس سے جو پھر جاتا ہے اپنے یعنی ایڑیوں کے بل. تو اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ اس امت کی غرض و غایت کیا ہے, اسے اللہ نے درمیانی امت بنائے. درمیان سے مراد کیا ہے, دیکھیں اللہ ہے اور اس کا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے, لیکن درمیان میں کچھ واسطے ہیں. پہلا واسطہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام, رسول ملک. اللہ نے اپنی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی, اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ وحی کس پر نازل فرمائی؟ رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام کسے دیا؟ یہ امت مسلمہ, یہ ہمارے پاس اب قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے, یہ اللہ کا جو آپ کے وحی کا پیغام ہے. آج میں اور آپ اس کے کسٹوڈین ہیں, لیکن یہ پیغام صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے, یہ کس کے لیے؟ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. تو اب اس وقت نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل کیے جا رہے وہی لے کر, نہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اس وقت اللہ اور عوام کے درمیان کون ہے؟ امت مسلمہ. تو ہمیں یہ پیغام آگے پہنچانا ہے, لیکن اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور اس کی وجہ سے یہ عوام الناس پریشان رہے, ظلم سے دوچار رہے, تو اس کا کون قصوروار ہے؟ تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہندو جہنم میں جائیں گے, یہودی جہنم میں جائیں گے, عیسائی جہنم میں جائیں گے, لیکن انہوں نے جہنم میں جاتے جاتے کا پوچھ لیا کہ اللہ تیرا پیغام تو ان مسلمانوں کے پاس تھا, انہوں نے نہ خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچایا, تو پھر ہمارا جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہو جائے. تو یہ اصل میں ایک بڑی ذمہ داری ہے, امت وسط ہے درمیانی امت, اور یہ جو ہے ہمارے اوپر نبیوں والی ذمہ داری ڈالی گئی. ہمیں نہ خود عمل کرنا ہے, بلکہ اللہ نے اس پیغام کو تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری. فرمایا ان کانت لکبیرتا الا علی الذین ھدى اللہ, اور بے شک یہ بات بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور نہیں ہے اللہ ضائع کرنے والا تمہارے ایمان کا. اب یہاں ایمان ترجمہ کیا گیا نماز کا. یہودی کہتے تھے وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی جو بیت المقدس کی طرف کہہ کے پڑھی, تو یہاں کہا جا رہا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارے ایمان کو. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو انسانوں کا بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت میں تحویل قبلہ کا حکم ہے, اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ سے محبت کا ذکر آ رہا ہے. اب یہ کئی حکمتیں تحویل قبلہ کے اعتبار سے ہیں, ان میں سے پہلی یہاں بیان ہو رہی ہے. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اور بے شک ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا. آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے کہ کب حکم آئے گا تحویل قبلہ کا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب اللہ کی طرف سے وعدہ ہے بس ہم پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، اور اس وعدے کے ساتھ ہی ایفا عہد کا ذکر آ رہا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تم بھی پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہود و نصاریٰ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھی آبا اجداد خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی بنا، بیت المقدس بنا، اس وقت سے یہودیوں نے اپنا قبلہ چینج کیا ہے، تو بہرحال اللہ نے قبلہ کیوں چینج کیا یہاں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق جو تھا اسے دیکھ کر، آگے اہل کتاب کی ہٹ دھرمی، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لے آئے ان کے سامنے جن کو دی گئی ہے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کے معجزات سارے کے سارے معجزات، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو بھی وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ماننے والے ہیں ان کے قبلے کو، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، ان میں سے بھی بعض جو ہے وہ بعض کے قبلے کو نہیں مانتے، اب وہ جو ان کا ہیکل سلیمانی ہے اسے بھی ٹائٹس کوگی نے گرا دیا تھا، اور اس کی بس ایک دیوار باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، اس کا مغربی حصہ یہودیوں کے نزدیک زیادہ محترم اور مقدس ہے، جبکہ اس کا مشرقی حصہ وہ عیسائیوں کے نزدیک زیادہ محترم اور مقدس، تو قبلہ ایک ہے لیکن ان میں سے بعض بعض جو ہے وہ اس کے مغربی حصے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دوسرے اس کے مشرقی حصے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو فرمایا انک اذا لمن الظالمین، بلکہ ولئن اتبعت اهواءهم، فرمایا بالفرض بالفرض اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشوں کی، من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کیا آ چکا ہے آپ کے پاس حقیقی علم، انك اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے، اب یہ وہی انداز ہے، سنانا بہو کو مقصود ہوتا ہے تو کہا بیٹی کو جاتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لیکن سنانا مقصود ہے یہود و نصارا کو کہ ہمارے نبی تمہاری باتوں کی پیروی کرنے والے نہیں، ان سے یہ توقع نہ رکھو، تو قبلے کے بعد اب صاحب قبلہ کا بیان آ رہا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو، تو ایک رائے یہ کہ اس پہچان سے مراد قبلہ ہے، ایک رائے یہ کہ یہاں مراد رسول ہے، کہ جس رسول کا انکار کریں وہ انہیں ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں، ہمارا اپنا بچہ اگر 10-12 لڑکوں کے درمیان کھیل رہا ہو تو ہمیں اسے پہچاننے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا، ہم اگزیکٹلی پہچان لیں گے 10-12 میں میرا بیٹا کون سا ہے، تو اتنے یہ واقف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی جو ہے واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ چھپاتے ہیں حق بات کو حالانکہ وہ اسے خوب جانتے ہیں، تو جانتے حق کو چھپانا، اگلا مضمون آ رہا ہے کہ کعبہ ہی اصل برحق قبلہ ہے، الحق من ربک، اور وہی برحق ہے آپ کے رب کے نزدیک، فلا تکونن من الممترین، بس نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، تو یہ ظاہر قبلے کے بعد باطنی قبلہ، ولکل وجہ، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہوا مولیہ، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا زندگی کا مقصد بنایا ہے اور پوری زندگی جو ہے اس رخ پر اب وقت جا رہی ہے، تو ہونا کیا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، بس تم کمپیٹ کرو سبقت کرو بھلائیوں میں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جميعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کے سب کو لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو یہ بات نہیں قبلہ کیا ہوتا ہے، یہ ہماری ترجیحات ہیں، ہماری پرائیورٹیز ہیں، ہماری وش لسٹ ہے، یا ہمارا ویژن اور مشن ہے زندگی کا، تو وہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے، صوفیہ کے نزدیک تو اگر اللہ مقصود نہیں ہے، اللہ مطلوب نہیں ہے، اللہ محبوب نہیں ہے، بلکہ کچھ اور چیز ہے اس کی جگہ، تو وہ بھی جو ہے بہت بڑے خسارے میں، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور زندگی کو ضائع کر رہا ہے، تو ہم نے ہم میں سے کسی کا قبلہ پیسہ بنا ہوا ہے، کسی کا کیریئر بنا ہوا ہے، کسی کا شہرت بنا ہوا ہے، کسی کا مال بنا ہوا ہے، کسی کا اپنا کاروبار قبلہ ہے، تو حالانکہ یہ قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو میرا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قبلے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استقبال قبلہ کا حکم دیا جا رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں بس پھیر لیا کریں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہی برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تم لوگ کر رہے ہو. جمع کا صیغہ ہے. استقبال قبلہ کا حکم آ رہا ہے حضر میں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو اسی قبلے کی طرف کرنا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں پھیر لیا کریں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تم سب اپنا رخ پھیر لیا کرو اسی کی طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوهم واخشوني، تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتي عليكم، تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تم پر. یہاں یہ قبلہ بھی اللہ نے نعمت گنایا، تو یہ نعمت کی تکمیل ہو جائے. ولعلكم تهتدون، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ ہدایت پا جاؤ. تو بہرحال ایک یاد آ رہا ہے، کسی نے سینڈ کیا تھا کہ اب یہ ٹی وی مانیٹر ہیں اور حرم میں بہت سارے جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ہر وقت جو ہے دیکھا جا سکتا ہے اس وقت حرم میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے اس نے مانیٹر پر حرم لگایا ہوا تھا، اور لوگ جو ہے طواف کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں، کوئی صحیح کر رہا ہے. تو یہ غیر مسلم بھی وہاں آ گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ حرم ہے، خانہ کعبہ ہے، اور لوگ عبادت کر رہے ہیں. اچانک اذان شروع ہو گئی، مغرب کی اذان تھی. تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کال ٹو پریئر ہے، ان سب کو بلایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو لاکھوں لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہاں لاکھوں لوگ ہیں، کہ اب یہ سب کس طرف کس ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا یہ جو خانہ کعبہ بنا ہے نا، سب اس کی ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے. اس نے کہا تو بہت وقت لگے گا، یہ ابھی اذان ہوئی ہے تو نماز تو یہ پریئر کتنی دیر بعد ہوگی؟ اس نے کہا تو چند منٹ میں ہو جائے گا. اس نے کہا یہ لاکھوں لوگ چند منٹ میں رخ کر لیں گے اس طرف؟ اس نے کہا تم ذرا دیکھو. وہ بیٹھ گیا ساتھ، اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اتنے لاکھوں لوگ اور ہر ایک کا کلچر مختلف، زبان مختلف، دنیا کے کونے کونوں سے، اور چند منٹوں میں اتنا ڈسپلن ہو کے یک رخ ہو گیا اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے سب کھڑے ہو گئے، جماعت شروع ہوگی. تو ہماری بھی یہ معمولی چیز ہے، لیکن جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ کتنے ڈسپلن لوگ ہیں. تو یہ خانہ کعبہ یہ مرکز بنا رہا ہے، اور یہ ہم سب کے جوڑنے کا ذریعہ بن گیا. ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ خانہ کعبہ مقرر نہیں ہوتا، کوئی مشرق میں رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، ایک بے ترتیبی ہوتی. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبلے کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور وہ اس نے مکمل کی. آگے صاحب قبلہ کا بنیادی طریقہ کار بیان ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادی کام ہیں جو قرآن حکیم میں چار مقامات پر آئے. ایک مقام ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کی 129 آیت، اب یہ 151 میں آ رہا ہے. پھر آگے سورہ آل عمران میں آئے گا 164، وہاں کہا گیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے یہ چار کام کیے. اور پھر آخری بات سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم بھی میں سے ایک رسول. یتلو علیکم آیاتنا، نمبر 1 چار کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات. نمبر 2 ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ فرماتے. نمبر 3 ویعلمکم الکتاب، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں کتاب. اور نمبر 4 والحکمہ، اور وہ دانائی کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے. آگے تلقین ذکر و شکر، فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو بہرحال بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، اور پھر جب وہ لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے مقربین میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ اصل میں 2 وے ہے،
اللہ تو ہمیں یاد کرتا ہی ہے اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. تو تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور تم اللہ کی شکر گزاری کرو اور اس کی ناشکری سے بچو. یہ آپ کہیں کہ یہ دین کا حاصل. آگے اب یہاں پر ابتدائی 18 رکوع ختم ہو گئے، اب آخری 22 رکوع ہیں. اس میں ہم نے سمجھا تھا خطاب مجھ سے آپ سے ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. البتہ اس میں اتنی کلیئر ڈیمارکیشن نہیں ہے جیسے پچھلے مضمون میں تھی، ہم نے 4 رکوع پھر 10 رکوع پھر 4 رکوع میں ڈیوائڈ کیا تھا. اب یہاں یہ سمجھیں کہ 4 مضامین ہیں جو بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، اور اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت ہار ہو جس میں 3 جو ہے وہ لڑیاں ہوں، کبھی ایک لڑی اوپر آ جائے گی، کبھی دوسری لڑی اوپر آ جائے گی. تو یہ البتہ یہ لڑیاں کیا ہیں، پہلا مضمون آ رہا ہے، 2 مضمونوں کا تعلق جو ہے احکامات شریعت سے، اور 2 مضامین کا تعلق نفاذ شریعت سے. احکامات شریعت میں پہلا مضمون ہے عبادت، تو اب جو 22 رکوع ہم پڑھیں گے اس میں مختلف عبادات کا ذکر آئے گا، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکات، ان سب کا ذکر آ رہا ہے. پھر دوسرا مضمون ہے معاملات، تو نفاذ، حیض، نکاح، طلاق، رضاعت، اور اسی طرح تجارت، سود، قرضہ، یہ سب جو ہے یہ سارے معاملات کو جو ہے ذکر آ رہا ہے. پھر 2 مضمون جن کا تعلق نفاذ شریعت سے ہے، اس میں ایک آ رہا ہے جہاد بالنفس، اللہ کی راہ میں لڑنا، اور دوسرا آ رہا ہے جہاد بالمال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تو یہ 4 مضامین جو ہے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، کبھی ایک مضمون آئے گا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. البتہ یہ جو خوبصورت آ رہے ہیں اس میں 5 بڑے بڑے موتی بھی ہیں، یعنی ان 22 رکوع میں 5 بڑی بڑی آیات آ رہی ہیں. پہلی آیت ہم پڑھیں گے آیت نمبر 164، آیت الآیات، اللہ تعالیٰ کی 8 قدرتیں ایک ہی آیت کے اندر بیان ہو رہی ہیں. پھر دوسری آیت ہم پڑھیں گے آیت نمبر 177، اسے کہا جاتا ہے آیت البر، یعنی نیکی کیا ہے، پائٹی کا ایک کمپریہنسو تصور جو ہے وہ ایک آیت کے اندر دیا گیا ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں. پھر تیسری بڑی آیت آئے گی آیت نمبر 213، اسے کہتے ہیں آیت الاختلاف، کہ لوگ تو ایک ہی دین پر تھے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر درمیان میں اختلافات کہاں سے آ گئے، یہ یہود اور ہنود یہ کیسے ہو گئے، تو یہ جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر چوتھی بڑی آیت آئے گی آیت نمبر 255، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. اور پھر آخری بڑی پانچویں آیت آئے گی 282 آیت، اور جسے آیت الدین بھی کہتے ہیں، قرض کا لین دین، اس سے متعلق 10 کے قریب احکامات ہیں جو ایک آیت کے اندر آئے. تو بہرحال دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو پڑھنا، سمجھنا، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. بات کا شروع ہی کامیابی کے 2 اصولوں سے کیا جا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، دین پر قائم رہنا، اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کڑوا گھونٹ پینا، تکلیف اور جو بھی پریشانیاں انہیں برداشت کرنا. آگے صبر کی اعلیٰ قسم کا ذکر آ رہا ہے. ذہن میں یہ رکھیے کہ صحابہ کرام ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے، اور پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، اور ابھی وہ جنگوں کا اور وہ سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا، اور اس کی ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح نہیں ہے، لیکن ابھی سے ذہن سازی کی جا رہی ہے. اور جیسے کہا گیا کہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم بیان ہو رہی ہے. فرمایا ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان کو جو شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولا کلا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو پہلا ہی حکم یہ دے دیا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں. اس حوالے سے موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجیے، سورہ آل عمران 169 میں بھی یہ مضمون آئے گا، وہاں کہا گیا کہ یہ جو شہداء ہیں یہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں عمومی باتیں کہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی تمام گناہ بھر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. قرض ایک ایسا معاملہ ہے جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. بخاری مسلم کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ شہید خواہش کریں گے، یعنی آپ نے طویل روایت ہے اس کا مفہوم اس طرح سے کہ جنت میں داخلے کے بعد کوئی جو ہے وہاں سے واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کہ وہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں لوٹایا جائے اور 10 مرتبہ اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں وہ سب پرندوں کی مانند ہوں گی،
اور وہ جنت میں سیر کرتی پھریں گی، ان کے محلات وہ عائشہ باری تعالیٰ پر جو ہے وہ اس کے ساتھ قندیلوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے، اور جب وہ آرام کرنا چاہیں گے تو ان محلات میں آرام کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں. پھر دوبارہ اللہ پوچھیں گے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں کسی چیز کی خواہش. پھر سہبارہ اللہ پوچھیں گے تو وہ محسوس کریں گے کوئی نہ کوئی جواب تو اب دینا ہوگا. چنانچہ وہ شہداء کی روحیں کہیں گی کہ اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر ہم تیری راہ میں شہید ہو سکیں. اسی طرح بخاری شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. چار دفعہ آپ نے اپنے لیے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو ان پر ہم آج آنے نہیں دیں گے، ہم کہیں گے پہلے میں پھر میرے گھر والے، جو بھی مسئلہ ہے پہلے میں دیکھوں گا، میری لاش پر سے گزر کے پہنچ سکتا ہوں. اسی طرح اللہ رسول و دین سے محبت ہے تو پھر اس کی خاطر سب کچھ لگانے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور جس میں یہ جذبہ نہیں ہے تو اسے کہا گیا ہے کہ وہ ایک طرح کے نفاق پر اس کی مات آئی. تو بہرحال آگے مضمون آ رہا ہے کہ صبر کے مراحل آ کر رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں مالوں اور پھلوں کے نقصان سے. انسان کا یعنی محنتیں ضائع ہو جائے گی اور وہ بظاہر کافی جد و جہد کی لیکن اس کا جو پھل ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ انسان کا پھل اس کی اولاد ہے تو اولاد سے بھی آزمایا جائے گا. وبشر الصابرین، فرمایا کہ آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. صابرین کی علامت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے. آج یہ چیز چلی گئی، آج مال چلا گیا، آج اولاد چلی گئی، آج آرام و سکون چلا گیا، تو کل ہمیں بھی خود بخود پورا کا پورا اللہ کی طرف جانا، ہم اسی کی طرف سے آئے وہیں جانا. یہی فلسفہ ہے حیات ہے، جو کچھ ہمارا ہے وہ ہمارا اپنا کون سا اللہ کا دیا ہوا ہے، امانتن ہے، امتحانن ہے، اور ہم سب نے لوٹ کر بالآخر اللہ ہی کے حضور میں حاضری دینی. تو جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی ہو، تو کوئی تکلیف ہو، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم، صابرین کے لیے بشارت آ رہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور انہی پر رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. آگے قتال کا ولین میدان اور ولین مقصد، وہ اللہ کے گھر کو شرک سے آزاد کرانا. فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تو یہ شعیرہ کی جمع ہے شاعر. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعیرہ وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کتاب اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، صلاۃ اللہ، یہ سب شعیرہ ہیں، شاعر ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان میں یہ صفا اور مروہ کی پاڑیاں بھی. فمن حج البیت، جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا، اب اتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یتوف بہما، تو کوئی حج نہیں کہ اگر وہ ان کے ان دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. تو مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین نے یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے، اوصاف اور نائلہ، اوصاف صفا پر تھا، نائلہ جو ہے وہ مروا پر تھا، اور ان کی پوجا پاٹھ ہوتی تھی. تو صحابہ کو ایک اعتراض تھا کہ ہم اگر صحیح کریں گے تو کہیں اسی میں نہ لیا جائے، تو کہا کہ نہیں کوئی حج نہیں ہے، یہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش یہ بھی ہوئی تھی کہ شیر خوار بچہ، اکلوتی اولاد، نامعلوم بچہ اور نوجوان بیوی، اللہ نے حکم دے دیا کہ وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے، تھوڑا سا پانی جل کھجوروں کے ساتھ، بیابان اور ویران جگہ جہاں اللہ کا گھر بنانا تھا اور جہاں اس کا بس ایک بال سا رہ گیا تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تھے. چند ہی دنوں میں وہ کھجورے پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلبلانے لگے. ان کی بھوک دیکھ کر حضرت حاجرہ نے پھر دوڑ لگائی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ اللہ کو بڑی پسند آئی اور ایسے جو ہے وہ عبادت کے ایک طریقہ جو ہے قرار دے دیا گیا. تو فرمایا کوئی حج نہیں اگر تم صحیح کر لو ان دو پہاڑیوں کے درمیان. ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. آگے کتاب اللہ کی تبلیغ نہ کرنے کی سزا کا بیان آ رہا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا, اور وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا, من البینات والہدا, واضح دلائل اور ہدایت میں سے, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے کتاب میں لوگوں کے لیے, اولئک یلعنہم اللہ, یہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ. ہم نے کہا تھا لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محرومی. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے. ترغیب توبہ ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور جو اپنی اصلاح کر لیں, اور جو کتاب کو پہلے بیان نہیں کرتے تھے اب اسے ظاہر کرنے لگے اور بیان کرنے لگے, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ نظر کرم فرماتا ہے جن پر, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور فرمایا کہ میں تو ہوں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ اللہ کی کتاب, اس کا حق ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. تو ہمارا حال تو یہ کہ خود ہی نہیں جانتے, تو پہلے خود جانے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں. اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا, یہ امت کا کام ہے کہ وہ اللہ کی اس وحی کو لوگوں تک پہنچائے. آگے کفر پر اصرار کرنے والوں کا برا انجام بیان ہو رہا ہے, اور اسی پر پھر ہم ٹھہریں گے اور 8 رکعت انشاءاللہ ادا کریں گے. 2-3 آیتیں ہیں پھر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے. فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا اور مرے بھی اس حال میں کہ وہ کافر تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ, یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی, والملائکۃ والناس اجمعین, اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی, یعنی یہی لوگ رحمت سے محروم ہیں, خالدین فیہا, اور وہ ہمیشہ رہیں گے اسی پھٹکار میں, لا يخفف عنهم العذاب, اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب, ولا هم ينظرون, اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. دنیا میں کسی کو سزا سنا بھی دی جاتی ہے, عمر قید کی سزا سنا بھی, تو لیکن ہوتا کیا ہے, اگر وہ اچھا بیہیویئر رکھے اور جو ہے کچھ اچھے مورل ایٹیٹیوڈ رکھے تو اس کی سزا میں تخفیف کر دیتے ہیں. وہ پہلے 15 سال کی سزا سنائے گی, پاکستان ڈے آ گیا 1 سال کی معاف کر دی, اس کا اچھا ایٹیٹیوڈ رہا 2 سال کی معاف کر دی, پتہ چلا وہ 15 سال کی سزا 10 سال میں پوری کر دی, تو کیا قیامت میں بھی ایسا ہوگا؟ اللہ خود کم کرتا رہے گا سزا. تو کہا کہ ایسا وہاں ہونے والا نہیں, اور فرمایا کہ لا نہ ہی انہیں مہلت دی جائے. دنیا میں بعض دفعہ عدالت سے سزا سنا دی جاتی لیکن اس کی ایگزیکیوشن میں سالوں لگا دیتے. عدالت کہتی اسے موت کی سزا ہے لیکن اسے ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا, اسے رکھا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے 10 سال گزر گئے اسے ابھی تک ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. تو یہ دونوں چیزیں اس کی یہاں نفی کی جا رہی ہے, اور کہا کہ نہ تو ان کی سزا کم ہوگی اور نہ ہی جو ہے اس میں مہلت دیے جائیں گے. آگے بیان توحید پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے, نہ دولت تمہاری معبود ہے, نہ کیریئر تمہاری معبود ہے, نہ تمہارا کاروبار تمہارا معبود ہونا چاہیے, معبود تو بس ایک اللہ ہی تمہارا معبود. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے, الرحمن الرحیم, اور اللہ کا کون ہے, کیسا معبود ہے, وہ بہت رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 8 رکعات ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول کریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ان 22 رکوع میں 5 بڑی بڑی آیات آ رہی ہیں, ان میں سے پہلی آیت آ رہی ہے جسے آیت الایات کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 8 نشانیاں جو ہیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا انا فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, یہ کائنات کوئی معمولی شے نہیں ہے, آدمی غور کرے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کائنات کی وسعتیں ختم نہیں ہوتی. نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں بدل بدل کے آنے کے, رات جا رہی ہے پیچھے پیچھے دن آ رہا ہے, دن جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے رات آ رہی ہے. نمبر 3 والفلک التی تجری فی البحر, اور ان جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندروں میں, آپ جو ہے ایک سکہ رکھیں سمندر میں وہ ڈوب جاتا ہے, اور ٹنوں وزنی جو جہاز ہے وہ اس پہ کھڑا ہوا ہے اور جو ہے پانی جو ہے اس میں نہیں ڈوب رہا, تو یہ کس کی قدرت ہے, کس کی شان ہے. فرمایا بما ينفع الناس, یعنی وہ چیزیں یہ لے کر جا رہا ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہیں.
وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ. یہ جو تیسری چیز بات آ رہی ہے جہازوں یا کشتیوں کی جو سمندر میں چل رہے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں سستا ترین جو کارگو ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے وہ آج بھی یہ بحری راستے ہیں. زمین سے بہت پیٹرول لگ جاتا ہے, فضائی روٹس اور بھی زیادہ مہنگے, تو سستے ترین رستے یہی ہیں. اس لیے ایک بڑی جو ہے لاکھوں تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کی معاش وابستہ ہے. اور نمبر چار, فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے یعنی پانی, یہ بارش جو پورا واٹر سائیکل اس پہ بیس کرتا ہے, فاحیا بہ الارض بعد موتها, اور پھر اللہ نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد. ایک بیابان ہوتا ہے بارش برستی ہے اور وہ بالکل سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں. اور نمبر چھ, وبصہ فیحا من کلی داب, اور پھر پھیلا دیے اس نے اس زمین پر ہر طرح کے جاندار. اور نمبر سات, و تصریف ریاح, اور ہواؤں کے بدلنے میں, ایسٹ ویسٹ کبھی ویسٹ ایسٹ چل رہی ہوتی ہیں, اور پہلے جب بادبانی کشتیاں چل رہی ہوتی تھی تو اور بہت زیادہ ضرورت اس وقت اس رستوں میں تھی. آج بھی آپ کو بتائیں کہ ونڈ ٹربائن انسان چلاتا ہے, اس سے بہت کچھ کام جو ہے وہ ہواؤں سے انسان لے رہا ہے. اور نمبر آٹھ, بس صحاب المسخر بین السماء والارض, اور وہ بادل جو معلق ہیں آسمان اور زمین کے درمیان, یعنی بادلوں کی پوزیشن پر جا کے اگر آپ جہاز کے انجن بند کر دیں تو کیا ہوگا جہاز کا, وہ نیچے آ جائے گا لیکن بادل نیچے نہیں آ رہے, انہیں چھوڑ دیا جائے خلاؤ میں چلے جائیں ایسا بھی نہیں ہو رہا. کون ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ان بادلوں کو تھامے ہوئے؟ تو فرمایا لآیات لقومی یعقلون, یقینا ان سب میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور جب آدمی غور و فکر سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا, بلکہ کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کے پیچھے پورا نظام چلا ہے. غیر اللہ سے محبت کا انجام بیان ہو رہا ہے. فرمایا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک. یحبونہم کحب اللہ, اور وہ پھر محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, حالانکہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ سے. ولو یرى الذین ظلموا, اور کاش کے دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, اس یرون العذاب, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو یعنی آخرت میں, ان القوۃ للہ جميعا, تو ان پہ کھل جائے گا کہ قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب, بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. ان غیر اللہ سے محبتوں میں سے ایک اور محبت دنیا دار لیڈروں کی محبت, اس کا ذکر آ رہا ہے. یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ قرآن حکیم میں تقریباً پانچ سے چھ مقامات ہیں جہاں یہ ذکر آ رہا ہے کہ دنیا داروں کو اپنا لیڈر جو ہے وہ نہ بناؤ. یہاں ذکر آ رہا ہے اس تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا, جب اظہار بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جو ان کے پیروکار تھے. یہ لیڈر جو ہے اظہار بیزاری کریں گے اپنے چاہنے والوں سے, اپنے کارکنوں سے. فرمایا کما تبرع منا, میں آیت ذرا مس کر گیا اوپر ہے, اچھا, اذا تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا ورا اب العذاب, جب اعلان یعنی جب اظہار بیزاری کریں گے لیڈر اپنے اتباع کرنے والوں سے جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب, اور ٹوٹ جائیں گے ان کے آپس کے تعلقات. وقال الذين تبعوا, اب پھر بولیں گے وہ لوگ جو پیروی کیا کرتے تھے دنیا میں ان لیڈروں کی, لو ان لنا کرا, کہ کاش کہ ہوتا ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, تو ہم بھی اعلان بیزاری کرتے ان سے, کما تبرعوا منا, جیسے وہ اظہار بیزاری کرتے ہیں ہم سے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طرح دکھائے گا اللہ انہیں ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنانے کے لیے. وما هم بخارجین من النار, اور وہ نہیں ہوں گے آگ سے نکلنے والے. تو یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لیڈر کسے بنا رہے ہیں, کس کی پیروی میں لگے ہیں, کس کے زندہ باد کے نعروں میں اپنی دنیا آخرت برباد کریں. تو نیکوکار لوگوں کو لیڈر بنانا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے, ان کے لیے قربانیاں اور کوششیں کرنی چاہیے. اگلی آیت میں کھانے کی حقیقی آداب بیان ہو رہے ہیں. या यूहन्नास ए इंसानो कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा, खाओ उन चीजों में से जो जमीन में हलाल और पाकीजा। तो यहाँ शराइत जो है वो लगाई जा रही है, नंबर एक हलाल चीज होनी चाहिए, ज़बीहा हो और जो है इसी तरह वो चीजें ना हो जिनसे अल्लाह ने मना किया है, जैसे आगे जिक्र आ रहा है कि खून ना हो, मुर्दार ना हो और इसी तरह सुअर ना हो और गैरुल्लाह से मंसूब ना हो। लेकिन एक तो ये होता है कि ज़बीहा है और इन हराम चीजों में से नहीं है, लेकिन साथ जो है वो दूसरी शर्त यह कि पाकीजा भी होनी चाहिए, वो हलाल के पैसों की भी होनी चाहिए। मुर्गी है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उसे ज़िबा किया गया और सुन्नत तरीके से बैठ कर खाया जा रहा है, लेकिन वो मुर्गी अगर सूद के पैसों से ली गई है और रिश्वत के पैसों से ली गई है, धोखा देकर जो है वो हासिल की गई है, तो वो भी फिर पाकीजा नहीं। तो फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और ना पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन। शैतान का रास्ता क्या है? इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूई वल फहशा, बेशक वो तो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का और बेहयाई का। वअन तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और ये कि तुम वो बातें को अल्लाह से जो तुम नहीं जानते, यानी बद अकीदगी का। ये तीन जराए हैं जो यहाँ बयान हो रहे हैं, एक तो बुरे आमाल की तरफ करता है और दूसरा बेहयाई की तरफ लगाता है और तीसरा बद अकीदगी पैदा करता है। आगे शिर्क के लिए और गुनाहों के लिए जो अक्सर बेशतर लोग जो है दलील देते हैं उसका जिक्र आ रहा है, वो है आबा परस्ती। वइज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, कि पैरवी करो उसकी जो नाज़िल फरमाया अल्लाह ने, क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, तो कहते हैं हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने पाया अपने आबा अजदाद। उनसे कहा जाता है अल्लाह रसूल की मानो, वो कहते नहीं हम तो अपने बड़ों की मानेंगे, अपने आबा अजदाद की मानेंगे। तो कहा अवलव काना आबाउहुम ला याकिलूना शैया, अगरचे हूं उनके बाप दादा कुछ ना समझने वाले, वला यहतदून, और ना ही वो सीधी राह पर हो, तो भी उनकी बात मानोगे, बुराई में है गुमराह है, तो क्या सिर्फ इसलिए गुमराही को इख्तियार करोगे कि हमारे बाप दादा इस रिश्ते पर थे? तो ये दलील जो है ये बहुत अक्सर जो है ऐसे लोग देते हैं जो बदअमालियों में हो, लेकिन इसकी कोई जो है ये सही दलील नहीं। इसलिए आगे कुफर का नतीजा बयान हो रहा है। वमसलु लजीना कफरु, और मिसाल उनकी जो काफिर हैं, कमसलु लजी, उस शख्स किसी है यनेगु बिमा ला यस्माउ, के जो पुकारता है उस शय को जो कुछ नहीं सुनने वाली, इल्ला दुआउ व निदा, सिवाय आवाज और पुकार के। यानी अब बुतों को जो लोग पुकार रहे हैं तो बुत क्या सुन रहा है? वो कुछ भी नहीं सुन रहा, ये आवाजें जाकर उससे टकराती हैं बस, बाकी जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं। फरमाया सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, वो बहरे हैं गूंगे अंधे हैं, फहुम ला याकिलून, बस वो नहीं समझते। अकल हलाल और शुक्र की तलकीन की जा रही है। किताब आम के बाद किताब खास, पहले आम इंसानों से खिताब था, उनमें से अहले ईमान से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीजा चीजों में से जो हमने तुम्हें बतौर रिज़्क़ दी है। इसमें भी इशारा यह, हर चीज खाने वाली नहीं है, पाकीजा चीजें खानी चाहिए, हराम चीजें, ऐसी चीजें जिनमें नजिस जो है वो उसकी आमेजिश हो या जिससे अल्लाह ने मना किया हो उससे बचना चाहिए। वश्कुरू लिल्लाह, और शुक्र करो अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई उसी की इबादत करने वाले हो। आगे हराम की तफसील आ रही है और कुरान हकीम में चार जगह ये चार हराम चीजें जो है वो बयान हुई हैं। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, बेशक उस अल्लाह ने तो हराम किया तुम पर मुर्दार, तो पहली चीज जो हराम है वो मुर्दार है। वद्दम, और खून, आगे हम सूरह अनाम में पढ़ेंगे, दम्मम मसफूफा, बहता हुआ खून, जो हड्डी में लगा हुआ हो या तिल्ली या कलेजी में जो खून होता है वो जायज होता है। अलबत्ते जो बहने वाला जब जानवर ज़िबा किया जाता है जो खून निकलता है ये हराम है। नंबर तीन, वलहमल खंजीर, और खंजीर का गोश्त, और सिर्फ गोश्त ही नहीं खंजीर की है चीज जो है वो हराम है। और नंबर चार, वमा अहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो हर वो शय जो गैरुल्लाह से नामजद हो। एहलाल कहते हैं रफ़ सौत, किसी शय पर आवाज उठाना, आवाज लगाना, तो जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर दिया जाए वो भी हराम हो जाता है। तो ये चार चीजें क्या क्या हो गई, नंबर एक मुर्दार, नंबर दो खून, नंबर तीन खंजीर या सुअर, और नंबर चार हर वो शय जो गैरुल्लाह से नामजद कर दी जाए,
جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر دیا. اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ نظر فلاح اور نیاز اللہ, تو یہ آدھا کسی اور کے لیے آدھا کسی اور کی طرف کر دیتے ہیں, تو یہ پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں ایک ایکسیپشن رکھی. اب یہ چار حرام باتوں کا ذکر ابھی ہم پڑھیں سورہ بقرہ میں, پھر سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورہ نحل میں یہ ریپیٹ ہوں گی. اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پالتو گدھا جسے بھی حدیث میں حرام قرار دیا گیا, اور اسی طرح وہ سارے پرندے جو پنجوں سے نوچ کر جو ہے وہ کھاتے ہیں یہ بھی حرام ہے, اور وہ سارے درندے جن کے یہ کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں نوکیلے دانت, تو وہ بھی حرام میں شامل ہوتے ہیں. یہ حدیث میں جو ہے ان کی وضاحت ہے, انشاءاللہ آگے ہم مزید تفصیل دیکھیں گے. تو فرمایا فبند استورا, اور جو کوئی بیتاب ہو جائے بھوک میں ایسا پھنسے کہ اب اسے جو ہے موت قریب ہو اور کوئی اور شے اسے ملے نہیں جان بچانے کے لیے سوائے جو ہے ان حرام چیزوں کے, غیر باغیوں والا عاد, دو شرائط لگا دی, نہ تو سرکشی کا ارادہ ہو نہ حد سے بڑھنے کا, فلا اسم علی, اور پھر ان حرام چیزوں میں سے کوئی استعمال کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور و رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا. بھوکا ہے, جان پر بنی ہوئی ہے, ایک مرغہ کتا پڑا ہوا ہے, تو اب اس میں سے نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, اگر اضطراری حالت میں اور کچھ اویلیبل نہیں ہے تو اس میں سے اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے تو صحیح ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نہ تو سرکشی کا ارادہ تھا نہ حد سے بڑھے. سرکشی کا ارادہ یہ کہ پہلے ہی سے صحرا میں چلا گیا اور اپنے ساتھ صرف شراب لے کر گیا, اور جب وہاں جو ہے پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا, پیدل کا راستہ ہے نہیں, پانی ہے نہیں, اب سے شراب ہے, تو اب نہیں پیے گا تو مر جائے گا, تو اب پہلے سے پلان کیا ہوا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے, اب گناہ گار ہوگا. لیکن بہرحال جان پر بنا ہے تو وہ اس وقت پی سکتا ہے. دوسرا ہے کہ حد سے نہ بڑھے. اب اگر مردار ہی کھانا ہے پڑ رہا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کی جو ہے باربیکیو کر کے اب جو ہے شروع ہو گیا اسے, بس نہ کھا لے کہ جان بچ جائے. فرمایا ان اللہ غفور و رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آگے حرام کی ایک اور قسم بیان ہو رہی ہے, وہ ہے دین فروشی. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور لیتے ہیں اس کے بس تھوڑی سی قیمت. دنیا میں جو بھی لے لیا گیا اللہ کے احکامات کو چھپا کر وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا حقیر ہے. ایسے لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, اور یہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. نمبر دو, ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ہرگز کلام نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن. نمبر تین, ولا یزکیہم, وہ اللہ ان کو پاک نہیں فرمائے گا. نمبر چار, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. نمبر پانچ, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے ضلالت کو ہدایت کے بدلے. اور نمبر چھ, بل عذاب بالمغفرہ, اور انہوں نے مول لے لیا عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم علی النار, پس کتنا بڑا ہے ان کا صبر کرنا آگ پر. اب یہ جو ہے ما فعلا کے ساتھ جب آتا ہے تو اظہار حیرت کے لیے ہوتا ہے کہ حیرت ہے ان کے صبر پر کہ گناہ کر کر کے حرام کھا کر انہیں پتا ہے کہ اس کا انجام برا ہونا ہے, لیکن ان کے صبر کو کیا کہا جائے کہ یہ آگ میں جاننے کے لیے تیار بیٹھے. تو اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسباب عذاب بیان ہو رہے ہیں, ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اتاری کتاب یعنی قرآن تورات سچائی کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اب بے شک جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ وہ ضد میں بڑے آگے بڑھے ہوئے ہیں. اگلی آیت جو ہے یہ آیت بیر کہلاتی ہے, دوسری بڑی آیت ہے, ہم نے کہا پانچ بڑی بڑی آیتیں آئیں گی, اور اس میں نیکی کا ایک جامع تصور بیان کیا گیا ہے. اور نیکی کیا ہے, اور نیکی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, پھر نیکی میں ترتیب کیا ہے, پھر سب سے بڑی نیکی کیا ہے, اور نیکی کے لیے موٹیویشن کہاں سے آتی ہے, یہ سارے سوالات کے جواب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا. انسان کا وجود دوہرا ہے, ایک جو ہے وہ ہمارا جسم ہے, دوسری ہماری روح ہے. تو یہ سمجھیں کہ جسم کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ہے کہ بھوک لگتی ہے, کھانے کو چاہیے, پیاس لگتی ہے, پانی چاہیے, تن پر لباس چاہیے, جنسی خواہش کا ذریعہ چاہیے, مکان چاہیے, آرام چاہیے, انہیں کہتے ہیں اینیمل انسٹنکٹس. اسی طرح ہمارے اندر ایک روح بھی ہے, روح کا جو تقاضا ہے اسے کہتے ہیں اسپرچل انسٹنکٹ,
ایسے ایک لفظ میں کہیں تو وہ ہے نیکی. تو اس آیت میں نیکی کا ایک بھرپور اللہ تعالیٰ نے تصور بیان کیا.
دکھائیں تو آدھا آدھا کٹ رہا ہے آپ کے پاس.
تو پہلی بات یہ کہ انسان کا کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، کافر ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، آپ کوئی سا بھی طبقہ اٹھا لیں اس کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے، کیونکہ یہ روح کا تقاضا ہے. روح کے اسپرچل انسٹنکٹس کیا ہیں کہ ہر آدمی نیکی کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے. اس لیے آپ کو برے طبقات میں بھی نیکی کا تصور ملے گا، جسے رابن ہوڈ کریکٹر سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. رابن ہوڈ کون تھا؟ ڈکیت تھا، ڈاکو تھا، لیکن بادشاہ کے یہاں ڈاکے ڈالتا تھا اور اس مال سے غریبوں کی مدد کرتا. ہمارے یہاں بھی یہ کانسیپٹ رہا ہے. ہمارے بزرگ بتاتے رہے کہ پہلے ڈاکو جو ہے وہ کسی غریب کے آگے چلے جاتے تھے، کچھ رکھ کر آ جاتے تھے. تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مختلف ہمارے ایسے طبقات جو برے عموماً سمجھے شوبز سے متعلق لوگ ہیں، اب ناچ گانا یہی ان کا کام ہے، لیکن رمضانوں میں یہی لوگ ناطے پڑھ رہے ہوں گے، محرم میں وہی جو ہے مرثیے پڑھ رہے ہوں گے، یہ ان کے نیکی کا کانسیپٹ. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے محض عبادات کو نیکی سمجھتے ہیں، بعض لوگ جو انسانوں کی فلاح بہبود کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سوشل ورک کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نمازیں تو آدمی اپنے لیے پڑھتا ہے، اصل عبادت تو دوسروں کے کام آنا ہے، کسی غریب کا ہاتھ پکڑنا ہے، کسی بیوہ کا سہارا بننا ہے. تو یہ ساری باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ، لیکن سب میں کامن غلطی کیا ہے کہ اگر دکھائیے گا کہ یہ سب جزوی نیکی ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل نیکی بتائی ہے، اور یہ یعنی ہر آدمی اگر اپنے ہی کام کو سمجھے یہی کل نیکی ہے تو وہ ٹھوکر کھا رہا ہے، اصل میں یہ نیکی کا ایک حصہ ہے. تو نیکی کو اگر شاعری کی زبان دی جائے تو شاعر کہتا ہے، اٹھائے کچھ وقت لالہ نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. یہ ایک کہاوت بیان ہوتی ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سرکس آیا، اس میں ہاتھی بھی تھے، اور گاؤں والوں نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا. تو اس گاؤں میں چند اندھے بھی تھے، انہیں بھی شوق ہوا کہ بھائی یہ نئی مخلوق قوم بھی دیکھ کر آئے. اب آنکھیں تو تھی نہیں، تو اندھوں نے کیا کیا، ٹٹول کر دیکھا. اب جس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا اس نے کہا کہ ہاتھی تو پائپ کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا اس نے کہا ہاتھی تو بڑے ڈھول کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ اس کے پیر پر پڑا اس نے کہا ہاتھی تو ایک ستون کی طرح ہوتا ہے، جس کا ہاتھ اس کے کان پر پڑا اس نے کہا یہ تو پردے کی طرح ہوتا ہے، اور جس کا ہاتھ ہاتھی کی دم پر پڑا اس نے کہا یہ تو ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے. تو بات کیا ہے کہ بات وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جز بیان کر رہے ہیں، اگر سب کو جوڑ دیا جائے تو ہاتھی مکمل ہو جاتا ہے. تو یہی مسئلہ جو ہے وہ نیکی کے ساتھ بھی ہے، مختلف طبقات میں نیکی ہے لیکن جزوی نیکی ہے. ہمارے یہاں ایک عرصے تک، اب تو دوپٹہ غائب ہی ہو گیا، خواتین میں کیا ہوتا تھا، اذان ہوتے ہی کیا ہوتا تھا وہ دوپٹہ سر پر آ جاتا تھا، یا کوئی بزرگ آ گئے تو فوراً سر پر دوپٹہ آ گیا، یہ ان کا نیکی کا تصور. بس والے جو ہیں آپ دیکھو ایسے گانے چلاتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مزار آتا ہے ٹھک سے میوزک بند کر دیتے ہیں، یہ ان کا نیکی کا تصور ہے. اسی طرح اخبار والے یا یہ سینما ہاؤس والے، ویسے تو بڑے بڑے بہودا اشتہار چھاپتے ہیں، لیکن 9 اور 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے سینما ہاؤس میں، آپ کو پتا ہے کہ وہ تصویریں ہٹا دیتے ہیں. رمضان میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلامی فلمیں لگا دیں، یعنی اسلام کا نام دیکھ کر جو ہے وہ ہوتی ہوئی حرکتیں، لیکن جو ہے وہ جو وہ سمجھتے ہیں یہ شاید نیکی ہے. تو یہ نیکی کے سارے جزوی تصورات. تو اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی کا جامع تصور کیا ہے، اور نیکی جو ہے وہ کس طرح ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہے. آگے بڑھیے، پس منظر میں وہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے، اور اسی میں پھر یہ آیا تھا کہ یہ کیا ہوا، اور نمازوں کا کیا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب بیان کیا کہ نیکی ہوتی کیا ہے. تو یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ مکہ، مدینہ اور اس سے بھی آگے اوپر چلے جائے، جارڈن سے اوپر جو ہے وہاں پر پھر یہ بیت المقدس تھا. جی آگے، اب مدینہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹ، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہوتی تھی. جی اب یہ بات یہاں شروع کی گئی ہے، لئیس البر، تو بر جو ہے نیکی کے لیے آتا ہے، اس کا مادہ جو ہے بار آ رہا ہے. جی بناتے رہیے، اور اس سے بر بھی بنتا ہے، بحر و بر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، بر اور بر جو ہے دونوں قریب ہیں، دونوں میں مشترکہ معنی جو ہے وہ سکون اور اطمینان کے. انسان کے پیر جب زمین پر ہوتے ہیں تو اسے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اگر یہ پانی کے جہاز میں سوار ہو جائے تو جب تک یہ خشکی پر دوبارہ نہیں آئے گا نا، ایک بے چینی، ایک پریشانی رہے گی، اور جیسے ہی پاؤں دوبارہ زمین پر آتے ہیں تو سکون اطمینان ہو جاتا ہے. ہم لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، جہاز جیسے ہی ٹیک آف کرتا ہے ایک پریشانی، ایک فکر رہتی ہے انسان کی،
यहाँ तक कि दोबारा जहाज लैंड ना कर जाए और जैसे ही जमीन पर पहिए लग जाते हैं तो आदमी को एक सुकून इत्मीनान हो जाता है। तो यही कॉमन चीज है नेकी में, जब तक आदमी नेकी पर नहीं आता उसे बेचैनी परेशानी रहती है, और जब वो नेकी की जिंदगी को अख्तियार कर लेता है तो उसे एक सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाता है। जी आगे बढ़े तो फरमाया लैसल बिर्रा तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिकी वल मग़रिब, नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मग़रिब की तरफ कर लो, वलकिन्नल बिर्रा मन, लेकिन नेकी तो उसकी है। अब पीछे दिखाइए ना, तो नेकी का ताल्लुक करने वाले से, नेकी जो है वो करने वाले से ताल्लुक रखती है। और फरमाया नेकी की मजीद तारीफ, जी आगे बढ़े। अब इसमें बात शुरू की गई है ईमानियात से कि नेकी किसकी है जो ईमान लाए, यानी वला किन्नल बिर्रा मन, लेकिन नेकी तो उसकी है, मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल किताबी वल नबीयीन, यानी जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और इसी तरह मलाइका पर और किताब पर और अंबिया पर। तो ये पांच ईमानियात हैं, और ईमानियात का नेकी से ताल्लुक क्या है कि ये मोटिवेटिंग फोर्स है नेकी के लिए। एक आदमी नेकी क्यों करे, और उसे बजाय फायदा नजर आ रहा है गलत काम में, उसे फौरी लज्जत मिल रही है, तो इस लज्जत से क्यों रुके, इस फायदे से क्यों हाथ रोक कर रखे, तो उसके लिए एक मोटिवेटिंग जज्बा है। और वो दो ये ईमानियात हैं, एक तो अल्लाह की मोहब्बत की पॉजिटिव जज्बा है नेकी के लिए, ये आगे बढ़ाए, और दूसरा आखिरत का खौफ, ये एक नेगेटिव जज्बा है जो उसे जो है वो बुराई से रोक कर रखता है। तो जिस तरह गालिब कहता है कि जानता हूं सवाब ताअत और ज़ौर, पर तबीयत इधर नहीं आती। तबीयत क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो ईमानी कैफियत नहीं। तो एक आदमी नेकी कब करेगा, जब अल्लाह से मोहब्बत हो, और गुनाह से कब रुकेगा, जब आखिरत का खौफ होगा। तो ये दो जो ईमानियात है, इससे नेकी का आगाज भी होता है, ये नेकी की रूह भी है, और ये नेकी के लिए मोटिवेटिंग फोर्स भी है। ये आगे दिखाइए, तो तीन ईमानियात कहलाती है ईमानियात सलासा। एक है अल्लाह पर ईमान लाना, तो अल्लाह पर ईमान ये इखलास पैदा करता है नेकी में, और नेकी वही नेकी है जो अल्लाह के लिए की जाए। इसके लिए सूरह दहर की आयत नंबर 9 है, इन नमाज़ों तरफों को लेवाजिल्ला ला नुरीद मिनकुम जज़ाउ वला शुकूरा। अब ये ऐसे नेक आदमियों का जिक्र है जो मिस्कीनों को, गरीबों को, मोहताजों को, असीरों को खाना खिलाते, और फिर उनसे कहते हैं भाई हमने तुम्हें कुछ जो कुछ तुम्हें तुम्हारे साथ करे वो अल्लाह की रजा के लिए करे, हमें ना तुमसे कोई बदला चाहिए ना ही शुक्रिया चाहिए। तो जो काम आदमी करे वो किसके लिए करे, आखिरत के लिए। नेकी का ईमानदिल्ला से ये ताल्लुक, नेकी का ईमानदिल आखिरत से ताल्लुक यह है कि नेकी का अजर आखिरत में चाहिए, दुनिया में नहीं। तो इसलिए हमारी जबान में भी मुहावरा नेकी का दरिया में डाल, तो अगर दुनिया में अजर मतलूब हो तो आखिरत में कुछ नहीं है। इसलिए वो मशहूर रिवायत है मुस्लिम शरीफ की कि रोज़े क़यामत सबसे पहले तीन अफराद का मामला जो है क़यामत के दिन लाया जाएगा, उनमें से एक जो है वो शहीद होगा, अल्लाह ताला अपने एहसानात याद दिलाएंगे, उससे पूछेंगे तुमने क्या किया, वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कदर था, तूने झूठ था, तुमने ये जान इसलिए दी कि लोग तुम्हें जो है बड़ा वाह वाह करें और तुम्हें शुजा कहा जाए और तुम्हारी तारीफ की जाए, चुनाचे जो कुछ चाहिए था वो दुनिया में मिल गया, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फरिश्तों को हुक्म होगा वो मुंह के बल घसीट के जहन्नम वासिल करेंगे, और दूसरा जो है वो आलिम दीन होगा, अल्लाह ताला अपने एहसानात याद दिलाएंगे, पूछेंगे तुमने क्या किया, वो क्या कहेगा अल्लाह सारी जिंदगी दीन सीखा दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ब था, तूने झूठ कहा, तूने ये सब इसलिए किया था कि लोग तुझे साहिब इल्म करें, तेरी वाह वाह वो सब हो चुका, अब यहां कुछ नहीं। तो चुनाचे फरिश्तों को हुक्म होगा मुंह के बल घसीट के जहन्नम वासिल किया जाए। और तीसरा जो है वो सखी होगा, तो अल्लाह ताला अपने एहसानात याद दिलाएंगे, उससे पूछेंगे तुमने क्या किया, वो कहेगा कि अल्लाह तेरी दी हुई दौलत तेरी मखलूक में बाकी, अल्लाह ताला कहेंगे कज़ब था, तूने झूठ कहा, तूने ये सब इसलिए किया था ताकि तेरी तारीफ हो, तो वो सब हो चुकी है, अब यहां कुछ नहीं है। तो ये नेकी का ईमान दिल आखिरत से ताल्लुक क्या हुआ, अजर दुनिया में मतलूब ना हो आखिरत में मतलूब, और नेकी का ईमान दिल रिसालत से ताल्लुक क्या है कि तरीका सुन्नत के खिलाफ ना हो। एक मिसाल से ये बात समझ आएगी कि अगर तरीका सुन्नत के खिलाफ इख्तियार किया जाए तो भी वो अमल नेकी नहीं रहता। एक तो नंबर पहली शर्त यह कि उसमें इख्लास हो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, दूसरी शर्त यह है कि अजर आखिरत में मतलूब, तीसरा ये कि सुन्नत के खिलाफ ना हो। सच करें आपका पड़ोसी बड़ा गरीब है और फाके से है, आपके पास भी पैसे नहीं है, आप चाहते हैं उसकी मदद करना महज अल्लाह के लिए अजर आखिरत में कर, लेकिन तरीका ये इख्तियार करते हैं कि लोग जुमे की नमाज पढ़े, आप पीछे अच्छे अच्छे जूते उठाकर ले जाए
बाजार में बेचकर उसकी पैसों से मदद कर दे तो ये नेकी होगी। नेकी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तरीका सुन्नत के खिलाफ है, ये चोरी करके नेकी की गई। तो इसलिए नेकी की तीसरी शर्त ये है कि तरीका सुन्नत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वरना वो नेकी नहीं रहती। अब हमारे जलजले सैलाब आते हैं, लोग फंड इकट्ठा करने के लिए कॉन्सर्ट करते हैं, पूरी रात नाच गाना होता है, उसमें पैसे जमा होते हैं, वो कहते हैं ये नेकी है। उन्हें समझाया जाता है ये भाई ये नेकी नहीं है, क्योंकि जो तरीका आपने अख्तियार किया है सुन्नत के खिलाफ है। ये बात समझ नहीं आती उस वक्त, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अजर भी याद रहने का मतलब है, लेकिन तरीका अगर सुन्नत के खिलाफ होगा तो वो भी नेकी नहीं रहती। ये आगे बढ़िएगा। अब नेकी में एक तरतीब है, यहां जो बताया जा रहा है दिखा दीजिए आगे। तो फरमाया वआतल माला लहुबही, नेकी का पहला इजहार जो अल्लाह ताला ने यहां बयान किया है वो इंसान दोस्ती है, और यानी इबादात से अल्लाह ने इसे मुकद्दम किया। और फरमाया कि नेक वो लोग हैं कि जो माल को खर्च करते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, या माल की मोहब्बत के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत में ये माल खर्च करते हैं। अब किन पर खर्च करते हैं? ज़बिल गुरबा वल यतामा वल मसाकीना वबन सबीली वसाइलीना वफिल रिकाब, यानी कराबत दारों, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, सवाल करने वालों पर, गर्दनों के छुड़ाने पर। तो इसमें तरतीब का भी ख्याल करना चाहिए। वालदैन तो हमारी हमने इग्नोर किया हुआ है, उनकी खिदमत नहीं है, उनको कुछ जो है माली ताबून नहीं है, और मोहल्ले के किसी बुजुर्ग के पाँव रोजाना दबाए जा रहे हैं, तो ये इस्लाम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये कोई नेकी की बात नहीं है। जिसका हक ज्यादा है उस वो पहला हकदार है हमारी नेकी का, तो जो जितना करीबी है वो ज्यादा हकदार है। आगे फिर फरमाया वाकाम सलाह, नेकी का दूसरा इजहार क्या है? वो नमाज कायम करना। और बाद लोग सिर्फ जुमा जुमा पढ़ने या सिर्फ जो है चार वक्त नमाज पढ़ने, तो पांच वक्त की नमाज पढ़ना, और ये नमाज का ताल्लुक ईमान बिल्लाह से है, ईमान की आबियारी का जरिया है नमाज। और फरमाया वात जका, और वो नेक वो लोग हैं जो जकात देते हैं। वल मुफूना बेअहदेहिम इज़ा आहदू, और चौथा इजहार आ रहा है कि वो वादा पूरा करते हैं जब भी वादा करते हैं। वस्साबिरीना फिल बासाई वज़्ज़राई वहीनल बास, और बिलखसूस नेक वो लोग हैं जो सबर करने वाले हैं तंगी में और तकलीफ में, और खसूसन लड़ाई के वक्त। और नेक आदमी की लड़ाई कब होती है? जब वो बातिल को ललकारता है और बुराई से मना करता है, और ये इस्लाम में सबसे ऊंची नेकी है बातिल को ललकारना। देखिए बाकी नेकियां आसान है, तस्बीह पढ़ना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, लेकिन किसी बदमाश का हाथ पकड़ना और किसी मजबूर की मदद के लिए किसी गुंडे से मुकाबला करना, ये मुश्किल काम है। और अंबिया ने ये काम किया है, उन्होंने लोगों को जमा किया, नेक लोगों को जमा किया, और फिर बातिल को चैलेंज किया और उनसे मुकाबला किया, और बातिल का सर पे कुचला गया है। तो आज नेकी यूनाइटेड नहीं है, बल्कि क्राइम जो है वो यूनाइटेड है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, अंडरवर्ल्ड पूरा है, वो एक दूसरे का साथ देते हैं, और नेक लोग जो है वो अलहदा अलहदा खड़े। जबकि अंबिया का तरीका ये कि नेक लोगों को जोड़ा जाए, उनके जरिए फिर बातिल का मुकाबला किया जाए। अकेला कोई मुकाबला नहीं कर सकता जब तक कि मिलकर एक जमात ना बने। तो फरमाया उलाइकल लजीना सदकू, यही लोग सच्चे हैं, वा उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग परहेजगार हैं। तो यहां पर नेक इंसान की पांच सिफात आई। नंबर एक, नेक इंसान कौन है? जो साहिब ईमान होता है। और नंबर दो, वो इंसान दोस्त होता है। और नंबर तीन, वो इबादात का पाबंद होता है। और नंबर चार, वो मामलात में खड़ा होता है। और नंबर पांच, वो बुराई से पंजा आजमा होता है। तो ये सारी सिफात जो है वो नेक आदमी के लिए, अल्लाह ताला ये सिफात हमें भी पैदा फरमाए। फरमाए या अय्युहल लज़ीना आमनू, कानून क़िसास बयान हो रहा है, और इस्लाम की बहरहाल सजाओं का एक पूरा निजाम है, जिसमें हदूद, हदूद उन सजाओं के हवाले से कहते हैं जिनकी सजा अल्लाह ने मुकर्रर की है। पांच हदूद का जिक्र आता है, जिना, तोहमत जिना, चोरी, राजनी और शराब नोशी। दूसरा है, हदूद में ये होता है कि जब जुर्म साबित हो जाए तो ना माफी है ना सजा में कमी है, बल्कि जो एग्जीक्यूट होती है सजा जो अल्लाह ने मुकर्रर की है। जबकि दूसरी जो ताजीराती सजाएं हैं उनमें क़िसास है, एहसास में माफी भी है, दियत या ब्लड मनी लेकर जो है मुजरिम को माफ करना भी है, और मुसावात इसमें है, यानी जैसा जख्म पहुंचाया जाएगा वैसे ही बदला लिया जाएगा। और तीसरा है ताजीर, जो हुक्मरानों के सवादीत पर है, जैसे ट्रैफिक के कवानीन है या रिश्वत वगैरह की सजाएं हैं, अलबत्त ये हदूद से कम होती हैं। तो ये मुख्तसर जो है इंशाल्लाह इसे हम तफसील देखेंगे। سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، اب فرض کر دیا گیا ہے تم پر بدلے کا قانون جو ہے وہ یعنی قتل کے معاملات میں، الحر بالحر یعنی آزاد قاتل جو ہے وہ آزاد مقتول کے بدلے، والعبد بالعبد اور غلام قاتل کو اسے قصاص لیا جائے گا غلام مقتول کے بدلے، والانثی بالانثی اور عورت قاتلہ کا بدلہ لیا جائے گا اس سے عورت مقتولہ سے، یعنی جس عورت نے دوسری عورت کو قتل کیا تو اس کے قصاص میں اس قاتلہ کو جو ہے اسے قصاص لیا جائے گا، فمن عفی له من اخیہ شیء، اور پر جو کوئی جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، اب یہ فریضہ ہے ورثہ کا کہ وہ مطالبہ کریں دستور کے مطابق، وآداء الیہ بإحسان، اور یہ مطالبہ ہے یا فریضہ ہے قاتل کا کہ وہ اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرے، قتل کے معاملے میں تین معاملات اللہ نے رکھے، نمبر ایک جو مقتول کے ورثہ ہیں انہیں اللہ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ یا تو بدلہ لے لیں، ان کا جو ہے قریبی رشتہ دار قتل ہوا ہے اب وہ اس قاتل کو قتل کر کے اس سے بدلہ لے، دوسرا اللہ نے یہ رعایت رکھی ہے کہ اب یہ آدمی تو چلا گیا وہ واپس آنا نہیں، تو مقتول کے ورثہ اگر چاہیں تو وہ خوب بہا لے لے، تو اپنے رشتہ دار کے قتل کرنے والے سے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ خوب بہا دے دو، اس خوب بہا 100 اونٹ کے برابر ہوتا تھا یا پھر 1000 دینار کے برابر جو رقم ہے وہ بنتی، آج بھی ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے، تو جو ہے یہ خوب بہا اگر دے دے گا تو پھر اس کی جان جو ہے محفوظ ہو جائے گی، قاتل کی جان بچ دی جاتی، یا تیسرا یہ کہ نہ خوب بہا لے نہ بدلہ لے ایسے ہی معاف کر دے، تو لیکن یہ چوائس کس کی ہوتی ہے؟ مقتول کے قریبی ورثہ کی، فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ جو ہے وہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی مہربانی ہے، فمن اعتدى بعد ذلك، اور جو کوئی زیادتی کرے اس حکم کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب، اور اسلام کا ایسا قانون ہے کہ جس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور تمہارے لیے قصاص یعنی بدلے کے اس قانون میں زندگی ہے عقل والوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، اب اس قانون کی وجہ سے یہ جو جدی پشتی اور نسل در نسل قتل کے سلسلے چل رہے تھے اس دور میں وہ سب ختم ہو گئے، ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص قتل کیا گیا ہے، اب مقتول کا جو اولاد ہوتی تھی وہ بس اسی مشن کے ساتھ زندہ رہتی تھی کہ ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا ہے، اس سے بدلہ لینا، اب وہ قتل کرے گا، اب اس مقتول کی اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے قتل کے بدلے کے لیے زندگی گزارے، تو یہ نسل در نسل قتل کا سلسلہ، اسلام کیا کرتا ہے قاتل کو پکڑ کر ورثہ کے حوالے کرتا ہے، اور آپ کے حوالے اگر کوئی اس طرح آ جائے اور وہ آدمی ڈر رہا ہو کانپ رہا ہو آپ سے معافیا مانگ رہا ہو اس میں ندامت ہو تو کتنے لوگ ہوں گے جو اس کے باوجود قتل کرے، اکثر بیشتر انسان پھر کیا کرتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ جو سارا سال چل رہا تھا یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ اب اس کی زندگی میرے اختیار میں دی گئی، میں چاہوں تو قتل کر لوں، چاہوں تو خون بہا لے کر چھوڑ دوں، چاہے تو ویسے ہی معاف کر لوں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس قانون میں زندگی ہے، وہ ممالک جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے وہاں سیریل کلرز ہوتے ہیں، ایک آدمی کو مارتے ہیں پھر ان کو یہ عادت لگ جاتی ہے اور کئی آدمیوں کے وہ قاتل ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیتھ سینٹنس تو ملنا ہی نہیں، جبکہ یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے یہ سزا، یہاں پر 100 دفعہ ایک آدمی کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، آگے پھر حکم وصیت بیان ہو رہی ہے یعنی جان کے بعد اب مال کا تحفظ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اور فرمایا کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جبکہ آ پہنچے تم میں سے کسی پر موت کا وقت اور وہ چھوڑے مال، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ وصیت کرے والدین اور قرابت داروں کے لیے معروف طریقے پر، حقا علی المتقین، اور یہ حق ہے متقیوں پر، جیسے میں نے کہا تھا یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 سے، جہاں پر قریبی رشتہ داروں کے حصے اللہ نے مقرر کر دی، البتہ اس پر اب عمل ہو سکتا ہے غیر وارث کے لیے، اپنے ایک تہائی مال سے آدمی جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، اس میں وہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے یتیم پوتے کا کہ والد کا انتقال ہو گیا دادا کی وراثت پوتے کو نہیں ملتی لیکن دادا اپنے ایک تہائی مال سے اپنے یتیم پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں اسے اصل حقداروں سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ دے سکتا ہے ایک تہائی مال سے، تو وصیت بدلنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے،
فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جو بدل دے اس وصیت کو بعد جو ہے اس کے سننے کے، فانما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ اسی پر ہے جو اس کو بدل دے، ماننے والے پر گناہ نہیں، اس نے تو وصیت کی تھی لیکن دوسرے نے جسے وصیت کی گئی اس نے بدل دیا. ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اس نے سنا تھا کہ ماننے والے نے کیا وصیت کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ جسے وصیت کی گئی تھی اس نے کیا عمل کیا. اسی طرح آگے آ رہے ہیں وصیت کی اصلاح کرنے والوں کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہوگا. فمن خاف من موصل، اور جو کوئی خوف رکھے وصیت کرنے والے سے، جنفن او اثمن، طرفداری کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر وہ اصلاح کرتے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا. بعض دفعہ اولاد سے ناراضگی ہوتی آپ کر دیا جاتا ہے، اسلام میں یہ آپ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ نے جو حق رکھ دیے وہ اب ہمیں اس کا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اسے ختم کر سکیں. تو اس طرح کی وصیت کی اصلاح کرنا یہ جو ہے نیکی ہے. آگے فیضیت و حکمت صیام بیان ہو رہا ہے، 23 رکوع ہے اور یہ پورا رکوع جو ہے وہ رمضان اور روزوں کے سے متعلق ہے. پہلی آیت میں حکمت صوم بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے یہ عبادت کیوں رکھی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا. اور عرب جو ہے وہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ خود تو اس عبادت سے واقف نہیں تھے، لیکن اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور شدید موسم میں اور اس کا فوگر بنانے کے لیے گرم ہوا کے چپڑوں میں کھڑا رکھتے تھے، اور اس عمل کو جو ہے وہ صوم کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح تم اپنے گھوڑوں کو سداتے ہو تو اپنے رب کی فرما برداری کے لیے خود اپنے آپ کو تربیت دو. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. ایک روایت یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے روزوں کی عبادت چلی آ رہی ہے، گویا یہ تم پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے. اور اس کی حکمت بیان کی کہ روزہ رکھنا اللہ نے کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا پاس، اس کا احسان، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کا مادہ، یہ روزہ پیدا کرتا ہے. تقریباً روزانہ 15 گھنٹے سے زیادہ کا روزہ ہے یا اس کے قریب کا، 450 گھنٹے بنتے ہیں ایک مہینے میں. پورا ایک سیمسٹر ہے جس میں ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. تو فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی تم میں ہو بیمار یا حالت سفر میں ہو اس وجہ سے اس کے روزے نکل جائے، فعدت من ایام اخر، تو چاہیے کہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ابتدائی حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے پھر بھی نہ رکھے تو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے، یا جو صدقہ فطر ہے وہ اپنے روزے کے بدلے دے دے. فمن تطوع خیرن، اور جو کوئی خوشی سے کرنا چاہے نیکی، یعنی روزہ بھی رکھے اور جو ہے وہ مسکین کو کھانا بھی کھلانا چاہے، فہو خیر اللہ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے. بات اس طرح بیان ہوتی ہے کہ شروع میں ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے ہر مہینے کے 13, 14, 15 تاریخ، پھر جب رمضان آیا تو پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے. اور یہ جو رعایت تھی کہ چاہو تو روزہ رکھو چاہے جو ہے وہ فدیہ دے دو اس کے بدلے، یہ ختم کر دیے. تو فرمایا کہ اگر روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے تمہارے لیے، کون تم تعلمون، اگر تم واقعی جانو. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے تو پھر باقی پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہا تو اس ایک روزے کے برابر اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. آیت نمبر 185 میں پھر رمضان کی عظمت کی وجہ بیان ہو رہی ہے. اب روزے محرم میں بھی فرض ہو سکتے تھے، ذوالحجہ میں بھی فرض ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے رمضان میں روزہ رکھنا کیوں فرض کرا دیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرف، عزت، منزلت کے تمام فیصلے اب اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دی. جس مہینے قرآن نازل ہونا شروع ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، جس رات قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ ایک رات لیلۃ القدر، اور قرآن کی وحی تمام آپ کے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور قرآن کس پر نازل ہوا، تمام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سلسلہ آج بھی نہیں رکا. اس کی آپ نے فرمایا بخاری کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں تم میں سے بھی بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے.
اور صرف دنیا نہیں آخرت میں بھی اب یہی معاملہ ہے. مسلم شریف کی روایت القرآن حجت اللہ کا والا قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. تو فرمایا اب یہ قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس نمبر ایک, یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. ہم سمجھ چکے سب سے بڑی نعمت, اصل نعمت اس دنیا میں اگر ہے تو ہدایت ہے, اور قرآن اس کا سورس ہے, منبع سے چشم ہے. نمبر دو وبینات من الہدا, اور اس قرآن میں ہدایت کے بڑے بڑے دلائل ہیں. نمبر تین والفرقان, اور صحیح اور غلط میں پہچان کا ذریعہ اب یہ قرآن ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اب جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اب یہ فرضیت والا ٹکڑا ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے رمضان کے دنوں کا روزہ رکھنا, رعایت کو اللہ نے برقرار رکھا. ومن کانا مریضا او علی سفر, جو کوئی ہو بیمار یا حالت سفر میں ہو اس وجہ سے اس کے روزے نکل جائے, یا خواتین کے مخصوص دن آ جائے, یا دودھ پلانے بچے چھلفائے بچے کو, یا پھر جو ہے وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے ان کے کچھ روزے چھٹ جائیں, تو فائدت میں نہ یا میں نوخر, تو چاہیے کہ وہ یہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں. یرید اللہ بکم الیسر, اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی, بلا یرید بکم العسر, اور وہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. بلے تو کمل رہتا, اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو, بلے تو کب اللہ علامہ ادا کو, اور تاکہ تم اس اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو. آگے حاصل صیام بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, فَإِنِّي قَرِيب, تو میں تو قریب ہی ہوں. قرآن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کی شہرک سے زیادہ قریب. شہرک دل سے شروع ہوتی ہے, اور یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دل سے نکلنے والی رت سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. میں اجیب دعوت الداعی اذا دعاني, اور میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب بھی وہ دعا کرتا ہے. فلیستجیبوا لی, پس انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے. ولیؤمنوا بھی, اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو روزوں کا حاصل کیا ہے؟ قرب الہی. اگر اللہ سے تعلق نہیں جڑا, اللہ سے ایک رشتہ نہیں جڑا, تو پھر ہمیں اپنے روزوں پر دوبارہ نظر کرنی چاہیے. روزے رکھنا اسی لیے تاکہ اللہ سے ایک اور حاصل ہو جائے. آگے احکام صوم بیان ہو رہے ہیں, یہود اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا اوہل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم, حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مقاربت کرنا. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہم, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں تم ان کے لیے بمنزلہ لباس. شوہر اور بیوی کے تعلق کو جہاں جہاں قرآن میں بیان کیا گیا بڑے نفے تلے الفاظ میں, ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے سامنے پڑھے تو کوئی جھجک اس میں نہیں ہوتی, اور بیٹی اگر باپ کو سنا رہی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اور وہ بات بھی ایسی ہے, اب آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کو لباس قرار دیا گیا, اب آپ لباس کی حکمتیں تلاش کرتے رہے, اور اس رشتے میں بھی حکمتیں. مثلا یہ کہ انسان کے جسم سے قریب ترین لباس ہوتا ہے, اسی طرح یہ رشتہ سب سے قریب ترین رشتہ ہے. پھر لباس انسان کی زینت کا ذریعہ بنتا ہے, شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا ذریعہ. پھر یہ کہ لباس انسان کو موسم کی گرمی سردی سے بچاتا ہے, اور یہ میاں بیوی کا رشتہ انسان کو زندگی کی گرمی سردی اور اونچ نیچ میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھی بناتا. پھر لباس انسان کے جسم کے عیوب کو چھپا لیتا ہے, اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو چھپا لیتا ہے. تو اس طرح آپ سوچ دیکھتے جائیں, اور یہ ساری جو چیزیں لباس کے ساتھ ہیں جو فوائد انسان کو حاصل ہے, وہ اس رشتے کے ساتھ بھی حاصل. تو فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ جانتا ہے جو تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے. فتاب علیکم, بس اس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمایا. واب عنکم, اور تمہیں معاف فرمایا. اس کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ یہود کیا, جیسے ہی آدمی سوتا تھا روزہ شروع ہو جاتا, اب کوئی سحری نہیں ہے, رات میں بیویوں سے تعلق نہیں ہے, اب یہ اگلی جو ہے پورے دن تک روزہ پورا کرنا ہے. تو جب شروع میں یہ آیتیں نہیں تھی اور وضاحت نہیں تھی اس حکم کی, تو بعض دفعہ کچھ لوگ بیویوں سے تعلق قائم کر لیتے تھے, پھر دل میں ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا. تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوتا تھا وہ سب اللہ نے معاف کیا, اور راتوں کو جو ہے بیویوں کے پاس جانا اللہ نے حلال کر دیا, اور رات کو کھانا پینا وہ اللہ نے حلال کر دیا. فرمایا فل آنا باشر ہوں, بس اب تم مباشرت کرو ان سے. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے, اشارہ اولاد کی طرف. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت.
تو یہ گویا سحری کا ذکر آ گیا اور اس میں جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ رات کو کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا اللہ نے اب حلال کر دیا. اور یہ سحری کے حوالے سے سمجھ لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہمارے روزوں میں اور یہود کے روزوں میں ایک پر سحری کا کھانا بھی آپ نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو سحری میں اللہ نے برکت رکھی. اب پھر اب دورانیہ آ رہا ہے روزے کا دورانیہ کیا ہوگا ثم اتم الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک فجر سے شروع ہوگا اور رات تک غروب آفتاب تک یہ جاری رہے گا. اور اس میں ایک اور عبادت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے ولا تباشروهن اور نہ مخالفت کرنا اپنی بیویوں سے وانتم عاکفون فی المساجد جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں. یہ بڑی عبادت ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس میں مرد جو ہے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اس کی بڑی جو ہے وہ فضائل بیان ہوئے. باہر رہ کر جو نیکیاں انسان کر سکتا ہے ان سب کا جو ثواب اللہ تعالیٰ معتکف کو دیتے ہیں. تو یہ کہ کوئی ہمارے گھر آتا ہے تو ہم میزبان ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور جو اللہ کے گھر چلا جائے تو اللہ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی حیثیت کے لحاظ سے. فرمایا تلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها بس ان کے پاس بھی نہ کھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ اللہ کی گویا نافرمانی سے بچتے رہیں. اس رکوع کی آخری آیت جس میں جو ہے آپ کہیں کہ روزے کا حاصل بیان ہو رہا ہے اور وہ ہے تقوی اور تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں اس کی علامت یہاں بیان ہو رہی ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بیچ کر 10 روپے کما لوں تو یہ جائز ہے لیکن میں آپ کو دھوکہ دے کر 10 روپے کیا لوں تو یہ پھر میرے لیے ناجائز ہے. تو کہا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام اور نہ ہی انہیں پیش کرو حاکموں تک لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم تاکہ کھا جاؤ کچھ لوگوں کے مال جو ہے وہ گناہ کے ذریعے سے وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے بھی ہو. تو گویا تقوی کی علامت کیا ہے حلال پر اپنے آپ کو رکھنا اور حرام سے بچنا. جو حرام سے نہیں بچ رہا تو یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں تقوی نہیں. اس پر مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے جو توجہ ہماری چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں دو قسم کے روزے ایک دن بھر کا روزہ ایک عمر بھر کا روزہ. اب دونوں میں فرق کیا ہے دن بھر کا روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے عمر بھر کا روزہ بلوغت سے شروع ہوتا ہے. دن بھر کے روزے میں کھانا پینا منع ہے عمر بھر کے روزے میں اللہ کی نافرمانی منع ہے. دن بھر کا روزہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے عمر بھر کا روزہ چند برسوں کا ہوتا ہے. دن بھر کا روزہ مغرب پر ختم ہو جاتا ہے عمر بھر کا روزہ موت پر ختم ہو جاتا ہے. دن بھر کا روزہ ہم کھجور کھا کر پانی پی کر کھولتے ہیں اور اگر عمر بھر کا روزہ صحیح صحیح رکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پی کر افطار ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حوض سے سیراب ہوگا پھر اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اللہ ہم سب کو رمضان اور روزوں کے یہ سارے فیوز عطا فرمائے. اگلا جو رکوع آ رہا ہے اس میں احکامات حج و عمرہ بیان ہو رہے ہیں. فرمایا یسالونک عن الاحلۃ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں چاند سے متعلق. قل ہی مواقیت للناس والحج آپ کہہ دیجئے یہ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت پہچاننے کے آلات ہیں انسانوں کے لیے اور حج کے لیے. تو حج کب ہوگا اس کا بھی اندازہ چاند سے ہوتا ہے. رمضان شروع ہوگا ہو گیا نہیں ہوا چاند دیکھا جاتا ہے. اسی طرح عیدوں کے لیے بھی چاند کا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو میں ولیس البرو بے انت اتل بوتا من ظہوریا اب ان میں ایک رسم جاہلیت تھی جب احرام پہن کر گھر سے باہر نکل آتے تھے اور پھر یاد آتا تھا کہ گھر میں ایک چیز رہ گئی دوبارہ نہ جانا ہوگا تو مایوب سمجھتے تھے دروازے سے اندر داخل ہونا اور وہ پیچھے سے جا کر دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوتے تھے اور پیچھے سے پھر دیوار پر چڑھ کر واپس آتے تھے اور دروازے کو استعمال کرنا وہ مایوب سمجھتے تھے. تو اس کی اصلاح کی جا رہی ہے. فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے جو ہے گویا پھلان کر داخل ہو. ولکن البر من التقوى لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. وات البیوت من ابوابها اور آیا کرو گھروں میں دروازوں سے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
تو یہ من یہ دین جو ہے وہ ہماری خود ساختہ رسومات نہیں ہے کہ ہم من غلط چیزیں خود سے خود سوچتے ہیں، بلکہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا ہے، جس کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے. آگے پھر جو ہے حج اور عمرے کے ذکر کے ساتھ اب جہاد و قتال کا بیان بھی آ رہا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں تم سے. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں تم پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جو ہے نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنۃ اشد من القتل، اور یہ فتنہ جو ہے یہ شدید ترین ہے قتل سے. فتنہ کہتے ہیں ایسے حالات جن میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، یعنی باطل اور کفر کا غلبہ ہو، ایسے میں دین پر عمل کرنا بہت بڑا امتحان اور مصیبت بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ فتنہ یہ بدتر ہے قتل سے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس. حتى يقاتلوكم فيه، یہاں تک کہ وہ تم سے نہ لڑے وہاں پر. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ لڑے تم سے تو تم بھی لڑو ان سے. ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے، یہی سزا ہے کافروں کی. آگے تو توبہ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اب یہ قتال کب تک ہوگا؟ کہا کہ لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ فروغ نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، باطل کا غلبہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے. فَإِن انتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے کوئی جو ہے سختی مگر ظالموں پر. تو یہ قتال کب تک رہے گا؟ جب تک کہ دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا. آگے حرمت والے مہینوں کا ذکر آ رہا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، اور حرمت والا مہینے کا بدلہ حرمت والے مہینے. ایک تفسیر یہ ہوئی ہے کہ جب یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ حملے کے لیے گئے تھے، اور وہاں کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، انہیں واپس بھیج دیا تھا، تو پھر اگلے سال قضا عمرہ کیا گیا تھا. تو گویا اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ذی قعدہ میں آپ گئے تھے، گویا یہ اس سال کا یہ ذی قعدہ مہینہ اس کے بدلے میں ہے. وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ، اور سب حرمتوں میں بدلے کا قانون ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، پھر جو کوئی زیادتی کرے مسلمانوں تم پر. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی ویسی زیادتی کرو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جیسے کہ انہوں نے زیادتی کی تھی تم پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں متقین کے ساتھ ہے. آگے جہاد بالسیف کے بعد جہاد بالمال کا ذکر. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے. جہاد کے لیے تیاری نہ کرنا، جنگ کے لیے خرچ نہ کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دشمن تمہیں شکست دے گا، سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جہاد اور قتال کی تیاریوں میں تمام مال بھی لگنا چاہیے. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تو پسند فرماتے ہیں نیکوکاروں کو. آگے پھر جو ہے حج کے احکامات آ رہے ہیں، اور اس میں پہلے حکم حصار آ رہا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. اب یہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو پھر حج نہ کرے تو اسے اختیار ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ حج مبرور وہ ایسا ہے جیسے کوئی اسی دن پیدا ہوا، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سارے گناہ اس کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے کہا، ایک حج کے بعد دوسرا وہ درمیان کے تمام گناہوں کا ازالہ بن جاتا ہے. اسی طرح ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ وہ درمیان کے تمام گناہوں کا ازالہ بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، جیسے کہ صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی میسر ہو قربانی وہ پیش کر دی جائے. اور فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ،
اور نہ اپنے سروں کو منواؤ یہاں تک کہ حدی، یعنی حدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حدود حرم میں قربان کی جائے، یہاں تک کہ حدی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ تو اگر راستے میں حدیوں کو روک دیا جائے تو جہاں روکا گیا ہے وہاں سے اگر کچھ ممکن ہو تو وہ جو ہے یعنی مکہ کی حدود میں جانور کو قربان کروا لیں، اور جب انہوں نے اطمینان ہو جائے کہ اب جانور قربان ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد اپنے بال حلق کر لیں، یعنی بال منوا لیں اور احرام کھول لیں۔ اسے دم احصار کہتے ہیں کہ جب روک لیا جائے تو قربانی پھر آگے بڑھا دی جائے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله، اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی پہنچ جائے اپنے ٹھکانے تک۔ فمن کان منکم مریضا، اور اگر تم میں کوئی ہو بیمار، او بہی عذاب میں راسی، یا اسے شدید تکلیف ہو سر میں، ففدیتم من صیام، اور پھر وہ حلق کرا لے، تو فرمایا پھر پھر فدیہ ادا کرے تین روزوں کی صورت میں، او صدقاتن او نسک، یا پھر صدقہ دے، یا پھر جو ہے نسک ایسی قربانی کو کہتے ہیں جو حدود حرم کے باہر جو ہے وہ کی جائے، اسے دم فدیہ یا دم تمتع بھی کہتے ہیں۔ تو تین آپشنز ہیں کہ اگر حلق کر لیا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور حدی وہاں تک نہیں پہنچ سکی ہے حدود حرم میں، تو یا تو تین روز کے روزے رکھے، یا چھ مسکینوں کو کھانا دے، یا پھر ایک بکری جو ہے وہ قربان کرے۔ فَإِذَا آمَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر فائدہ اٹھاؤ عمرے سے حج تک کا۔ اب یہ بس ہم یہ ایک ہی آیت ہے، انشاءاللہ یہاں پر ہم رکیں گے، پھر باقی آٹھ رکعات ادا کریں گے، لیکن یہاں حج کا ذکر آ رہا ہے، اور حج کی تین قسمیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو اس آیت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، یہ صرف وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو حرم میں رہنے والے ہیں اس کے آس پاس، اس میں کوئی دم شکر نہیں ہوتا، کوئی قربانی نہیں ہوتی، اب وہ حج کے دنوں میں حج کا احرام پہن کے حج ادا کرتے ہیں۔ جبکہ جو حدود حرم میں رہنے والے نہیں ہیں بلکہ باہر سے جا کر جو ہے وہ حج کرنے والے ہیں، ان کے دو طرح کے حج ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے حج تمتع، اس میں حج یا عمرے کا احرام پہلے پہنا جاتا ہے، یوزلی حج سے پہلے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو عمرے کا احرام پہنتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو حج کا احرام پہنتے ہیں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اور دوسرا ہوتا ہے حج قران، یعنی ایک ہی احرام پہنا جاتا ہے، اس میں عمرہ اور حج دونوں جمع کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس دو قسم کے حج میں دم شکر دیا جاتا ہے، یعنی ایک جانور وہاں ذبح کرنا ہوتا ہے، تو اس کے احکامات آ رہے ہیں۔ جبکہ حج افراد کرنے والوں کو جانور قربان نہیں کرنا ہوتا، وہ صرف بقرعید والی قربانی کرتے ہیں، وہ واجب قربانی کہلاتی ہے، جو حاجی جاتے ہیں اور وہ جو حج میں قربانی کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے، وہ دم شکر، اور انہیں یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور واجب ہے وہ علیحدہ کرنی چاہیے، وہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی کہہ کر جا سکتے ہیں۔ تو اب یہ حج کی تین قسموں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج، اور جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک کا، یعنی دو احرام پہنے، عمرے کا علیحدہ اور پھر حج کا علیحدہ، فما استیسر من الحج، تو وہ دے جو کچھ میسر ہو قربانی، فمن لم یجد، اور جو جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ قربانی پیش کرے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو چاہیے کہ وہ تین دن روزے رکھے حج کے دنوں میں، بس اب آتے نیرا اذا رجعتم، اور پھر سات روزے رکھو جب تم لوٹ کر واپس آ جاؤ۔ تو عموماً مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ دم شکر کر سکے، جانور وہاں ذبح کر سکے، تو آٹھ ذلحجہ، نو ذلحجہ اور دس ذلحجہ کا روزہ وہاں رکھ لیں، پھر جب واپس آئے تو سات روزے اور رکھ لیں، اس طرح دس مکمل ہو جائیں گے، پھر کا عشرہ کاملہ، یہ دس پورے ہو گئے، تو یہ گویا اس کی طرف سے قربانی کا بدل ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ حکم یعنی حج تمتع کے لیے، یا تو جانور قربان کرے، دس روزے رکھے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو نہ رہتے ہوں اس گھر کے پاس، یعنی مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجئے، ہمارے لیے نور بنا دیجئے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہم ذکرنا منہما نسینا، اللہ ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے۔
وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، اور ہمیں جو ہے وہ سکھا دیجئے جو کچھ ہم نہیں جانتے، وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ عَنَا اللَّيْلِ وَعَنَا النَّهَارِ، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن کے حصوں میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی، وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے اے تمام جہانوں کے پروردگار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔